على الفراق.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پہلے تو آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت سابق مبارک ہو. آج 17 رجب محضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام کی ولادت ہے. ایک گروپ کا مہمان ہے. اللہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یعنی 28 سفر کو بھی اپنے اہل بیت کو یاد رکھا. اور 28 سفر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے. اسی طرح 17 ربیع الاول بھی رسول اللہ کی ولادت اور ساتھ ہی ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہے. تو دو ولادتیں ایک ساتھ ہیں اور دو شہادتیں ایک ساتھ ہیں. رسول اللہ کی شہادت ایک مرتبہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ولادت امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ. یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو ہوں دنیا میں آتے ہوئے بھی اپنے اہل بیت کو نہیں بھولا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اپنے اہل بیت کو نہیں بھول رہا. چنانچہ کہ میرا تذکرہ ہے تو میرے اہل بیت کا بھی تذکرہ کرنا. چنانچہ آج کے دن کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ کی ذات گرامی کو ہم نے موضوع سفر بنایا ہے. انہوں نے یہ چاہیے تھا کہ دونوں سابقین دونوں معصومین کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی لیکن دامن وقت میں گنجائش ہے اور ویسے بھی کسی ایک معصوم کا ذکرہ ہونا ناممکن ہے بلکہ کسی ایک معصوم کی صورت سے کسی پہلو کا کسی گوشے کا تذکرہ ہونا مکمل اور بھی ناممکن ہے. تو دو معصومین ان کی زندگیوں کا ارادہ تھا کیوں کر ممکن ہو گئی. رسول اللہ کی زندگی کے حوالے سے جو موضوع ہم نے آپ کے سامنے مرتب کیا ہے ویسے تو رسول اللہ کی حیات پر دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. رسول اللہ کی یہ سوانح حیات پر رسول اللہ کی وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت پہ سب سے زیادہ دنیا میں کتابیں لکھی گئی. چنانچہ رسول اللہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک کتاب خود مائیکل ہارٹ نامی امریکن مصنف نے ہسٹورین نے لکھی اور وہ کہ وہ کتاب مختلف لوگوں کے بارے میں تھی اور اس کتاب کا نام تھا دا 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ. یعنی دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات اور اس نے ان 100 عظیم شخصیات میں رسول اللہ کو منتخب کیا. یہ کوئی اچھنتے کی بات نہیں ہوئی. اچھنتے کی بات یا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ان 100 شخصیات میں رسول اللہ کی شخصیت کو سر فہرست لکھا یعنی آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. جب اس نے ایسا کیا تو لوگ جو ہے اس کے اوپر برس پڑے خصوصی طور پہ عیسائی مفکرین اور عیسائی پادری کہ یہاں تک تو ہم نے برداشت کر لیا کہ تمہیں رسول اللہ کی شخصیت کو 100 افراد میں شامل کیا لیکن رسول اللہ کی شخصیت کو سر فہرست رکھنے کی کیا ضرورت کیا ضرورت تھی. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیتے تھے عیسائی انسان کو رکھ لیتے تھے کسی بھی عیسائی محبت کی شخصیت کو رکھ لیتے. تو مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب خود ایک کتاب ہے. یعنی آپ کوئی کتاب پڑھیں اس سے مفہوم نکالیں 2-4 جملے یا 2-4 مثال. تو مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا کہ میں نے کیوں رسول اللہ کو منتخب کیا ان 100 شخصیات میں اور آن دا ٹاپ آف دا لسٹ, اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 وجہ یہ کہ رسول اللہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں محاذ پر کامیاب رہی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ دینی حوالے سے ایک نبی تھے, مذہبی رہنما تھے, عبادات اور اعتقادات کی تعلیمات دیا کرتے تھے, فقہی اصول بیان کیا کرتے تھے, جنت دوزخ کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور لوگوں کی آخرت جو ہے وہ سنوارا کرتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ایک حکمران بھی تھے, اکنامسٹ بھی تھے, پالیٹیشین بھی تھے ایک معاشرتی عمرانیات کے ماہر بھی تھے، خاندانی امور کو بھی حل کیا کرتے تھے، کاروباری حوالے سے بھی مشورے دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نہ صرف یہ کہ دینی حوالے سے ایک کامیاب شخصیت گزرے بلکہ ایک دنیاوی حوالے سے بھی کامیاب شخصیت گزرے، اور یہ اس کنفیوژن کا سلوشن ہے جو ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے اور ہوتا ہے خصوصی طور پہ دین چار طبقے میں، کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اگر ہم نے دینی محاذ پہ کامیابی حاصل کی تو دنیا کی کامیابی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر ہم دنیا کی طرف گئے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی طرف گئے تو دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلانا یا دونوں چیزوں میں دونوں میدانوں میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ تو مائیکل ہارٹ نے بندہ جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے لیڈر رہنما ہیں اور بلا شبہ مسلمان کے آئیڈیل، تو رسول اللہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کامیاب بننا ہے تو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرو، اور اصل کامیابی یہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، ہم دعا بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کر۔ یہ مائیکل ہارٹ کی ایک وجہ رسول اللہ کو سر فہرست رکھنے کی۔ دوسری اہم وجہ مائیکل ہارٹ نے کیوں رسول اللہ کو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ رکھا، اس نے عجیب وجہ بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ وہ واحد کامیاب شخصیت تھے کہ جنہوں نے کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی۔ منیمم ریسورسز تھے، میکسیمم رزلٹ تھے، منیمم ان پٹ تھا، میکسیمم آؤٹ پٹ تھا۔ میں نے دنیا کی جتنی شخصیات کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے جس کا میں نے مطالعہ کیا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریسورس تھا، کوئی بیک تھی، کوئی پشت پناہی تھی، کوئی ایسی وجہ تھی یا مرکزی حالات تھے، یعنی دنیا کے ملک کے شہر کے حالات ایسے تھے کہ اس فلاسفر کو، اس حکمران کو یا اس بادشاہ کو کامیابی مل گئی۔ لیکن رسول اللہ کے ساتھ کوئی ایسے معروضی حالات نہیں تھے، رسول اللہ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، رسول اللہ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، رسول اللہ کے پاس اپنے قبیلے خاندان کی کچھ پناہی نہیں تھی، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ان کے قبیلے والوں نے ان کا سوشل بیک آؤٹ کیا شاہ نبی طالب میں 3 سال تک۔ تو رسول اللہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ اینڈ ایوری تھنگ کی طرف انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، کچھ بھی نہیں تھا، نگیٹو سے 0 پہ آئے، 0 کے بعد 100% پہ گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کل کی نوجوان نسل کے لیے، جو اپنے والدین کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے کھانے نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے لباس نہیں ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، ہمارے پاس جنریٹر نہیں ہے، ہمارے پاس یو پی ایس نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈرائیور نہیں ہے، ہم اچھی جگہ پہ نہیں رہتے، ہم پوش علاقے میں نہیں رہتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اچھے ٹیوٹرس نہیں ہیں، اچھے اسکول میں آپ نے ہمیں داخلہ نہیں دیا۔ اگر یہ تمام فیسلٹیز ہوتی تو ہم فلاں کی طرح ایگزیکٹلی آتے، ہم فلاں کی طرح کامیاب انسان بن جاتے۔ مجھے بتائیے اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ہوں، سہولیات ہوں، تمام چیزیں موجود ہوں اور آپ کوئی کارنامہ انجام دیں تو وہ کارنامہ نہیں کہلائے گا، وہ ایک یوزول سکسیز کہلائے گی۔ کارنامہ تو وہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ بہت کچھ کر کے دکھا دیں۔ تو رسول اللہ نے یہی کیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا، بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ بس یہ دو وجوہات تھیں جس پہ مائیکل ہارٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جن 100 شخصیات، 100 شخصیات تو میں نے چن لی، جو 100 شخصیات سنی ہیں چنی ہیں ان میں اب کمپٹیشن کر کے کس شخصیت کو میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ ہوں۔ تو یہ دو وجوہات جن کی وجہ سے ہمارے رسول اللہ جو ہے ایک غیر مسلم مفکر کی نظر میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں کامیاب موسٹ انفلوئنشل پرسن، اس میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کی طرف جائیں اور ان کی زبان حیات مطالعہ کریں، اچھا یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کی نشست کا وہ ہے سیرت نبوی اور کامیابی کا راستہ۔ سیرت نبوی اور کامیابی کا راستہ، سیرت کہتے ہیں راستے کو، جب ہم کہتے ہیں سیرت نبوی اس کا مطلب ہے رسول کا راستہ، اور جب ہم کہتے ہیں کامیابی کا راستہ تو ہم نے کہہ دیا ضرورت نہیں ہے کامیابی کا راستہ۔ کیوں؟ کہ جب ہم نے کہہ دیا رسول کا راستہ تو یقیناً وہ نجات کا راستہ ہوگا، فلاح کا راستہ ہوگا اور کامیابی کا راستہ ہوگا۔ لیکن لوگوں کو میسج دینے کے لیے کہ دیکھو کہ رسول اللہ کا جو راستہ ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے، اگر تم دوسرے لوگوں کو آئیڈیل بنا لو گے تو وہ تمہیں کامیابی نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو وہ ادھوری اور تشنا کامیابی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ کی کامیابی پہ تذکرہ کریں، رسول اللہ کی ان صفات کا تذکرہ کریں، رسول اللہ کی سیرت کے پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جس سے رسول اللہ نے بہت بڑی کامیابیاں زندگی بھر کے کامیابیاں حاصل کی اور ہم بھی اس طرف رک کر کے کامیابیاں حاصل کریں ان طریقوں کو اپنا کر. ضروری ہے کہ ایک تاریخی کریکشن کی جائے, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ اور ان جیسے اور لوگوں کی ایک کریکشن کی جائے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا اور بہت کچھ کر کے دکھایا. تو کیا رسول اللہ کے پاس دس طرف نہیں تھی؟ رسول اللہ کے پاس صلاحیت نہیں تھی؟ رسول اللہ کی کیپیسٹی نہیں تھی؟ کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں مظلوم تھے, تو کیا آپ کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک اشارہ کرتے فرات چل کر ان کے پاس آ جاتا, یا اگر وہ ایک اشارہ کرتے زمین پھٹ جاتی, چشمے اور کنویں ابل جاتے, بلکہ ایسا ہوا بھی, لیکن انہوں نے موجودات کو استعمال نہیں کیا. تو یہاں پہ ایک سوال, ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ مجبور تھے, لاچار تھے, جس کی وجہ سے ان کو یہ طریقہ اپنانا پڑا کہ بس میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے اسی سے کام چلانا ہے؟ تو ایسا نہیں تھا. رسول اللہ کے پاس بہت کچھ تھا, اور رسول اللہ کے پاس بہت زیادہ بڑی اور پرکشش جو ہے وہ پیشکشیں موجود تھیں. رسول اللہ نے ان پیشکشوں کو ٹھکرایا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ کے پاس مال نہ ہو, آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, آپ کو کہا جائے کہ آپ بزنس کریں, مجبوری ہے آپ کی. لیکن اگر آئے کہ کوئی آدمی آپ کو لاکھ روپے, دس لاکھ روپے, کروڑ روپے دے دے اور آپ کہیں مجھے نہیں چاہیے, میں اس کے بغیر کر کے دکھاؤں گا, یہ بات نہیں, یہ کمال ہوا. آپ اچھے اسکول میں نہیں پڑھ رہے, آپ کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں, لیکن بلکہ آپ پڑھ کے دکھا رہے. تو رسول اللہ کے پاس کیا صلاحیت نہیں تھی, کیپیسٹی نہیں تھی ان کی دسترس میں؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ تمام وسائل, یہ کسی بھی قسم کے وسائل جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں, وہ استعمال کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں, بلکہ یہ تاریخی اعتبار سے بھی ثابت شدہ حقیقت ہے, رسول اللہ کے پاس آفرز موجود تھے, پیشکشیں موجود تھیں, طریقہ کار موجود تھے, سامنے موجود تھے وسائل, لیکن رسول اللہ نے ان وسائل کو ٹکرا دیا اور یہ ثابت کر کے دکھایا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اگر تم کچھ بھی نہ ہو تو تم بہت کچھ بن سکتے ہو. اس طرح رسول اللہ نے اسلام کو ہر کسی کے لیے قابل عمل بنایا, رسول اللہ نے کامیابی کو ہر شخص کے لیے قابل حصول بنایا. ایک غریب بھی کہے کہ میں اسلام میں عمل کر سکتا ہوں, ایک امیر بھی کہے کہ ہاں میں بھی عمل کر سکتا ہوں, ایک جاہل بھی کہے میں اسلام میں عمل کر سکتا ہوں, ایک امیر عالم بھی کہے میں عمل کر سکتا ہوں, ایک مسلمانہ علاقے میں رہنے والا بھی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے, اور ایک ترقی یافتہ ملک میں رہنے والا بھی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. تو آئیے دیکھیں پہلے کہ رسول اللہ کے پاس کیا ایسی آفرز نہیں تھی. ان آفرز کا تذکرہ پھر اس کے بعد ہم ان طریقہ کار یا اس سیرت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جس کی وجہ سے رسول اللہ کو کامیابی حاصل ہوئی. ایک گروپ کر دوں محمد علی مجبور کیا کہ وہ ان کے قدم چھوئے. پہلی پیشکش جناب خدیجہ رسول اللہ نے جب جناب خدیجہ سے شادی کی تو ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا تھے ان کو کہا کہ آپ بیت اللہ جا کر خانہ کعبہ میں اعلان کریں کہ آج خدیجہ کا سارا مال رسول اللہ کا. رسول اللہ کے پاس بہت گولڈن اپارچونیٹی تھی کہ رسول اللہ خدیجہ کا مال استعمال کرتے اور لوگوں کو اس مال کے بلبوتے پر اپنی طرف اٹریکٹ کرتے اور ایک ایک کر کے اسلام میں داخل کرتے رہتے. بلکہ آپ جناب خدیجہ کے مال کو استعمال کر کے انویسٹ کر کے جو آلریڈی بزنس ان کا چل رہا تھا اس کو ایکسپینڈ کرتے, ایگریکلچر میں یا کسی کو سنا تو حرفت میں, امپورٹ ایکسپورٹ میں اس کو انویسٹ کرتے, پیسہ مزید بناتے, ایک کا دس, دس کا سو کرتے اور پھر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے. بھائی دیکھیں, ایک شخص جو کسی کمپنی کا امپلائی ہو اس کو آفر کی جاتی ہے کہ تم میرے بزنس پارٹنر بن جاؤ, کیا وہ نہیں چاہے گا؟ بالکل چاہے گا, وہ بزنس پارٹنر بننا چاہے گا. پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ پورا بزنس تمہارا, کیا وہ نہیں چاہے گا لینا؟ بالکل چاہے گا. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے گا وہ یہی کہے گا کہ میں ان پیسوں کو استعمال کر کے کروں گا, چاہے مجھے اپنا گھر چلانا ہو, چاہے مجھے لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا ہو, چاہے مجھے کوئی نظریہ لوگوں میں پھیلانا ہو, میں اسی پیسوں کو استعمال کروں گا. جیسے پاکستان کی سیاست یہ کیسی بھی نظر آتی ہے کہ آپ پیسوں کو استعمال کریں, اپنے انفیوڈلزم کو استعمال کریں, اپنے انڈسٹریلزم کو استعمال کریں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں. رسول اللہ اگر ہم بالکل آج کل کی ٹرمینالوجی کے حوالے سے بات کریں، ایک امپلائی تھے، کمیشن ایجنٹ تھے جناب خدیجہ کے، اور وہ جو ہے سفر میں گئے تھے اور مال انہوں نے بیچا تھا، اور جب ان کے خزائر جناب خدیجہ کے اپنے غلام کے ہاتھوں پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی شخص ہے جس سے میں شادی کر سکتی ہوں. جب انہوں نے شادی کی تو گویا وہ بزنس پارٹنر بن گئے 50-50. جب آدمی کسی سے شادی کرتا ہے تو جو بیوی کا ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے، جو شوہر کا ہوتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر سندھا کی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم کہیں گے کہ ایک ترقی ہوئی. پھر جب برقع بن جوفل نے اعلان کیا کہ جو کچھ ملک العرب جناب خدیجہ کا ہے وہ رسول اللہ کا، تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ سب کچھ رسول اللہ کی جھولی میں آنے کے لیے اب تو اور بھی اچھا موقع تھا رسول اللہ کے پاس، کہ رسول اللہ اس دولت کا استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے. لیکن آپ دیکھیے ایک شخص جو امپلائی تھا، بزنس پارٹنر بنا، جو بزنس پارٹنر تھا اونر بن گیا ہے، لیکن اس نے اس اونرشپ کو لات مار دی، اس اونرشپ کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ مجھے نہیں چاہیے پیسہ، میں اس پیسے کے بھروسے پر اسلام نہیں پھیلاؤں گا. اور رسول اللہ نے وہ پیسہ، وہ مال، وہ جائیداد ایک ایک کر کے لوگوں نے تقسیم کر دیا. ایک پھوٹی کوڑی جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس نہیں بچی، رسول اللہ نے دے دی، اس بات کا خوف کیا کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں غریب ہو گیا ہوں، مفلس ہو گیا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں، اور اب جو ہے قبائل اور ان کے سردار جو ہے میرا مذاق اڑائیں گے، اسلام کیسے پھیلے گا. اپنے کیونکہ رسول اللہ کو اس پیسے کے ذریعے اسلام پھیلانا ہی نہیں تھا، رسول اللہ کو اسلام جو پھیلانا تھا اپنے کردار سے پھیلانا تھا. یہ دوسری صحیح پہلی آفر تھی جو رسول اللہ کو ہوئی. اب دیکھیے دوسری پیشکش، دوسری آفر رسول اللہ کو کس طرح ہوئی. مشرکین مکہ جب یہ بھاگ گئے کہ یہ شخص بعد آنے والا نہیں، ہم نے اس کے خلاف پوری کمپیئر کرایا، ہم نے اس کے ماننے والوں کو اذیتیں دی، ہم نے اس کے جانے والوں کو سوشل بائیکاٹ پہ مجبور کیا، ہم نے بنی ہاشم میں 3 سال ان کو جڑی بوٹی کھانے پہ مجبور کیا، اور تمام تر تکلیفوں سے ان کو دوچار کیا، لیکن یہ شخص اور اس کے ماننے والے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. چنانچہ اس زمانے کے دانشوروں نے، یعنی مشرکین دانشوروں نے یہ بھاگ لیا کہ یہ شخص ہم کو غلام بنا کے چھوڑے گا، مکے کا حاکم بن کے رہے گا، چنانچہ اس کو حکومت کی آفر کر دو. عربی میں ایک قول مشہور ہے، اگر تم جن ہاتھوں کو کاٹنا چاہتے ہو نہ کاٹ سکو تو ان کو چوم لو، اف یو کین ناٹ کٹ دا ہینڈ کل دا اینڈ ویٹ ٹل یو گیٹ دا اسٹرینتھ ٹو کٹ دا، جو کہ جملہ ایڈ کیا جاتا ہے، انتظار کرو جب تمہیں طاقت ملے تو اس کو کاٹو، ان کو ہاتھوں کو کاٹو، یا اف یو کین ناٹ بیٹ دیم جوائن دیم، اگر تم ان لوگوں کو شکست نہیں دیتے تو جوائن کر لو. پاکستان میں آج کل سیاست اسی جگہ پہ چل پڑی ہے، اپوزیشن ایک دمی بن جاتی ہے، ایک حکمران بن جاتے ہیں، جب حکومت پہ ٹینیور ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ حکومت کرپشن کر رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اور جلد سے جلد جلوس نکالنے لگتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور آف دا گورنمنٹ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی میں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پرتی پردا ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بولا انتم اعبدون ما اعبد، بولا انا اعبد ما اعبدتم، بولا انتم اعبدون ما اعبد، یہ آفر تھی جس کو قرآن نے سورہ کافرون کا جو ہے وہ حصہ بنایا کہ تم ایک مرتبہ ہمارے بتوں کی مدد کرو، پھر ایک سال، اور ایک سال ہم تمہارے بتوں کی عبادت کریں، اور پھر تم ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو. بالکل ایگزیکٹلی یہی جملہ رسول اللہ نے جواب کی صورت میں قرآن میں اللہ نے ان کو کہا کہ تم اس کو ریپیٹ کرو، اسی بات کو توڑ کے منہ ان کو پلٹا کے جواب دو، نہ میں تمہاری بتوں کی عبادت کروں گا، نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو گا، نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا. تو رسول اللہ نے یہاں آ کر مشرکین مکہ کی طرف سے دی جانے والی حکومت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، اگر مجھے حکومت چاہیے ہوتی تو میں خدیجہ کی دولت ہی پہ جو ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لیتا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہم پہ قبضہ کیا ہے برظیر باقی ہند پاک و ہند پر، جو ہمیں غلام بنایا ہے، وہ کوئی کسی حکومت نے تھوڑی ہمیں غلام بنایا تھا نا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا تھا، ایک ٹریڈنگ کمپنی نے ہم کو غلام بنایا تھا، ہماری جو ہے اکنامیکل ایکسپلائٹیشن کی تھی، معاشی استحصال کیا تھا. تو رسول اللہ نے خدیجہ کی دولت کو بھی جو ہے استعمال نہیں کیا، رسول اللہ مشرکین مکہ کی آفر کو بھی ٹھکا دیا. تیسری آفر بڑی دلچسپ، بڑی عجیب، کس کی طرف سے؟ خالق کائنات کی طرف سے. رب ذوالجلال نے محمد کو آفر کی، اور ایک مطلب نہیں، تین آفر دیکھا جائے تو یہ آپ کی 5 آفریں ہو گئی، یعنی خود اللہ کی طرف سے 3 آفر اور 2 آفر یہ. کبھی رسول اللہ کو کہا کہ اگر تم کہو تو ہم مکے کے صحرا کے ذروں کو سونے میں تبدیل کر دیں، रोजाना एक बुट्टी सोने की उठा के देते रहो और अपना साथी बना लो। अगर तुम कहो तो हम मक्के की घाटियों को यानी उनकी पहाड़ियों को सोने में तब्दील कर दें, रोजाना एक दली चोट की एक दली सोने की उठाकर मैं लोगों को देते रहना और मुसलमान करते रहना, नहीं जरूर टुकड़ा दिया। इस रस्ते इसराइल अलैहिस्सलाम बनते नसीब आसमान से उतर के तशरीफ लाए और जब रसूलुल्लाह के पास आए उनकी हैबत ऐसी थी कि जिब्राइल रसूलुल्लाह के पीछे छुप गए और जब वो गए तो कपाते हुए रसूलुल्लाह के पास आए इब्राहिम की ये क्या कह रहे थे, कहने क्यों तुम क्या जानते हो, तो कहें ये इसराइल से आप नहीं पहचाने, कहें क्या कह रहे थे, कह रहे थे ये मेरे पास दुनिया जहाँ के खजानों की कुंजियाँ लेकर आए और कहा कि रसूलुल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुनिया जहाँ की कुंजियाँ ले लो और जिस तरह चाहे इस्तेमाल करो और चाहो तो नबूवत बादशाह के साथ गुजारो और चाहो तो नबूवत फकरो फाके के साथ। उन्होंने कहा जुबैर ने तो आपने क्या जवाब दिया, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया मैंने कहा कि मैं बादशाह बनना नहीं चाहता, मैं तवाज़ो फरोज़ानी इख्तियार करना चाहता हूँ। ए अल्लाह मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक दिन खाना दे ताकि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ और एक दिन भूखा रख ताकि मैं तेरा सब्र करूँ। और ये रसूल अल्लाह का अंदाज था कि जब देखिए मशरिक रसूल अगर बीबी खुदैया ने कोई दान दिया था अगर वो और उनका खजाना भी होती होता वो जायदाद वो होती तो खत्म हो जाता, मुझे मक्का ने जो हुकूमत दी थी वो अब तो मक्का थी। लेकिन जब रसूल अल्लाह को अल्लाह दे रहा है दुनिया जहाँ के खजानों की कुंजियाँ तो कितना बड़ा खजाना होगा वो तो खत्म होने में नहीं आया, वो भी दिया तो नो प्रॉब्लम, कौन फयाकून अल्लाह खुद करेगा फयाकून हो जाएगा। तुम्हें कितना चाहिए पैसा, कितना चाहिए सोना, कितनी चाहिए चांदी, ये रसूलुल्लाह का इन ऑफर्स को वन बाय वन मुस्तरद किया जाना बनू उमैया के मलऊन बादशाह यजीद के गाल पे एक तमाचा है कि जिसने कहा था कि बनी हाशिम ने हुकूमत हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था, ना कोई नबूवत आई थी ना वही आई थी, नबूवत उतरी थी ना फरिश्ता आया था ना वही आई थी, नबूवत हुकूमत के लिए ड्रामा था। अरे अगर हुकूमत के लिए ड्रामा होता तो बीबी खदीजा की दौलत इस्तेमाल होती, मिस यूज होती, इस्तेमाल क्या होती, अगर हुकूमत के लिए सब ड्रामा था मुश्किल मक्का की ऑफर को कबूल करते और फिर अहद तोड़कर कहते कि भाई तू कौन मैं कौन, क्या बनू अब्बास ने ऐसा नहीं किया, बनू अब्बास ने यही कहा था कि हमें अहले बैत के मजालिम को खत्म करवाएंगे उनका हक दिलवाएंगे, क्या किया हुकूमत ने जब आ गए कहा कि नहीं हम तो नहीं मानते, वसूल कर सकते थे। अल्लाह ताला ने जब ऑफर कर दी तो इसका मतलब है अब तो नजर ये मालूम दौलत आपके साथ है, अल्लाह ताला की कुछ पता ही है क्या कहने हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं मैं जीरो लेवल से शुरू करके दिखाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, मैं गुलामों को सिखाऊंगा, मैं उपरा को बतलाऊंगा कि कामयाबी नीचे से ऊपर की तरफ कैसे हासिल की जाती है, किस तरह दुनिया को अपना गुलाम बनाया जाता है और कुछ भी नहीं होता इंसान के पास। तो आप देखिए आज दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान, 2 बिलियन इस जमाने में कहा जाता था कि स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि 2025 तक मुसलमान नंबर वन हो जाएंगे, 2025 तो अभी 10 साल है, 7 साल है उसको, कह रहे हैं कि अभी इसी ना मुसलमान क्रिश्चियन से भी ज्यादा हो चुके हैं, पहले कहा जाता था कि 2050 में मुसलमान सबसे ज्यादा होंगे, जी नहीं अभी इस वक्त अलान देर एंड देन अभी इस वक्त मुसलमान की तादाद क्रिश्चियन से ज्यादा हो चुकी है, 2 बिलियन मुसलमान हो चुके हैं ये और मुसलसल हो रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका जो कि इस मुसलमानों का इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप आया है वो इस्लाम दुश्मनी पर आया है, उस खत्ते में उस मुल्क में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड है कौन सा मतलब इस्लाम जिसको रसूल अल्लाह ने 1400 साल कर रहा है, किस हैसियत में जब वो कुछ भी नहीं, जब वो जड़ी बूटियां खा के गुजारा करते थे, जब कुरैश मक्का ने जिनको बायकॉट किया था, जब उनके अपने चचा ने जो है उनके ऊपर पत्थर बरसाए थे, जब उसकी उनकी चची ने जो है उनके रागे काटे बिछाए थे, तो रसूलुल्लाह ने सफर कहां से शुरू किया और कहां खत्म किया कि अभी तक उनकी कामयाबियां बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी कामयाबियों का सिलसिला रुका नहीं है, सिलसिला मज़ाहिर पहले थे खत्म हो गए या अभी है पहले नहीं थे, लेकिन इस्लाम जब से वजूद में आया मुसलसल अभी तक है और ग्राफ ना प्लेटू पे आया है ना डिक्लाइन हुआ है बल्कि हमेशा मुसलसल ऊपर गया है, ना एक सुकून ना एक जमूद है और ना तनजुली और सस्ती है बल्कि मुसलसल तरक्की है। और यही वजह थी, यही सवाल था, यही इम्पोर्टेंट नुकता था कि जो हक्षी बादशाह ने निजाशी बादशाह ने पूछा था कि मोहम्मद के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आपने जाफर तैयार ने जवाब दिया बढ़ रहे हैं, یہ ایسا ہے، یہی علامت دین کے سچے ہونے کی کہ آپ کا مذہب مسلسل بڑھے گا. یہ وہ تاریخی کریکشن تھی، تفسیر تھی جس کی ضرورت تھی میکل ہارٹ کے لیے اور ان جیسے صوفی مفکرین کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بیچارے مجبور تھے، لاچار تھے. جیسے مدرسے میں آنے والے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کچھ نہیں ملا تو مدرسے چلے گئے، ٹیچر اس پر ٹیچر، اس پر ٹیچر، اس ٹیچر، یعنی استاد جیسے منصب کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ کرتا ہے وہ استاد بن جاتا ہے، جس کو کچھ نہیں کرنا آتا وہ مولوی بن جاتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتی وہ ذائقہ بن جاتی ہے. لیکن یہ وہ عہدہ ہے جو رسول اللہ کا عہدہ تھا، یہ وہ عہدہ ہے جو ائمہ کا عہدہ تھا، کیونکہ وہ عہدہ ہے 1,24,000 روپے ہم وغیرہ عہدہ تھا. مجھے بتائیے تاریخ میں کسی سائنسدان نے کسی بستی، کسی ملک، کسی شہر کی حالت کو بدلا؟ نہیں بدلا. آئنسٹائن سے لے کے نیوٹن، نیوٹن سے لے کے گلیلیو، کسی کو بھی لے گیا، کیا کسی حکمران نے بدلا؟ نہیں بدلا. بدلا تو کسی نبی نے بدلا، یا نبی کے ماننے والوں نے بدلا. تو بدارا جو لوگ دین کی طرف آئے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دین سے نکلنا نہیں چاہتے، لوگوں کو دین کی طرف بنانا چاہتے ہیں، یہ پیغمبروں والا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ اس مدرسے میں آئے یا جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو رسول اللہ نے وہی کام کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا کہ زیرو لیول کر کے مائنس لیول جو بڑھ گئے. اچھا، رسول اللہ کی جو کامیابیاں ہیں ان کی لمٹ کیا ہے، ان کی انٹینسٹی کیا ہے، وہ کیا پیرامیٹر ہیں جن کی بنا پر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے بہت بڑی کامیابی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی آتھینٹسٹی، کوئی جسے کہتے ہیں ریٹنگ، مطلب آپ کہیں کہ بھائی میں جو ہوں فلاں سبجیکٹ میں دسترس رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، ہم آپ کچھ آپ سے پوچھیں گے آپ نے یہ ڈگری کہاں لے لی، آپ نے کہاں سے پڑھا، کون سی کتاب استفاع دے دیا، کون ٹیچر تھا. رسول اللہ کی کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جس کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ کو خود خالق کائنات نے دیا. ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ نصر آیت نمبر 2، اللہ فرماتا ہے کہ تم ان قریب دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. اللہ کا وعدہ رہا، اللہ پریڈکٹ کر رہا ہے کس کی سکسیز رسول اللہ کی پیدائش کا مطلب ہے. باقی وہ کامیابی رسول کی کامیابی ہوگی. تم ان قریب دیکھو کہ لوگ کس طرح دھڑا دھڑ تمہاری آئیڈیالوجی، تمہاری نظریے کو قبول کر رہے ہوں. اور جب کوئی شخص کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے استاد، اس کے مربی، اس کے کیئر ٹیکر اس کو کوئی انعام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب انعام دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بلا سوفا یعطیک ربک فتروا، کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ. ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ماں اللہ تڑپ رہا ہے، اے رسول تو مجھ سے راضی ہو جا، فکر نہ کر، میں تجھ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، کیونکہ تیری محنت، تیری آزمائی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کی نہیں تھی. تو یہ میرے ذمہ ہے والا صاحب، اور یوں کی گرو کا پتا ہوگا سورہ زہا آیت نمبر 5 کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. دیکھیں، ایک مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا، آپ اور میں جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے دو چار ہونا پڑے گا، ایسی ایسی نعمتوں کو ہم دیکھیں گے کہ کبھی ہمارے ذہن میں اس کا خیال نہیں آیا ہوگا. ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے کہ جن چیزوں کا ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا وہ چیزیں موجود ہوں گی. ایک سیب، ایک پھل آپ کھائیں گے، جتنی مرتبہ کھائیں گے اتنی مرتبہ ایک نیا ذائقہ ہوگا. یقین کیجیے، کیسا وہ پھل ہوگا؟ جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ تمام کائنات سے افضل ہے، تمام دنیا سے بہتر ہے، کیا جنت ہوگی وہ؟ تو ایک عام مومن جو جنت میں جائے گا اس کے لیے جنت ایسی ہے کہ اس نے سوچا نہیں ہوگا. تو رسول اللہ کے لیے کیا درجات ہوں گے؟ مقام محمود کیا ہوگا؟ مقام محمود کہ جہاں سے جہاں جانے کے لیے بہت دور سے منتہا پہ ایک دور جبرائیل دوری تو دے غرب کیا. تو اس قسم کا نور ہے، کس قسم کی شخصیت ہے، کس قسم کا انسان جو آگے تک گیا جس کو مقام محمود دکھلائے گئے کہ یہ تمہارا مقام محمود ہے. پھر تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم جو ہو خوش ہو جاؤ. اور ایک اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی ایک انعام رسول اللہ کو دیا جانے والا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، جو ہم بھی اس کو درک کر سکتے ہوں، پہچان سکتے ہوں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ورفعنا لک ذکر، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. سورہ اشعار آیت نمبر 4، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. یہ ذکر بلند کرنا تو ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 17 ربیع الاول کو ہم ان کا جشن منا لیں. پوری دنیا میں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان رسول اللہ کی اس آمد پر خوش ہوتے ہیں. خصوصی طور پر خوش ہوتے ہیں، ویسے تو رسول اللہ کی ہر ادا پہ خوش ہوتے ہیں لیکن خصوصی طور پر رسول اللہ کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی شخصیت پہ، کی زبان حیات پر کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں کسی شخصیت پر، وہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ بایوگرافیز جو کسی کی موجود ہیں ہسٹری میں ریکارڈ پر، وہ خود رسول اللہ کی ذات کرامی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لوگوں نے نہیں، خود ان لوگوں نے جو میں کہا تھا ون آف دیم اعتراف کیا کہ رسول اللہ کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ جس کو جو ہے جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، میں نے اس شخصیت کو ہر بار لفظ بلفظ پڑھا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، اینڈ آفٹر 100 years اسلام ول بی دا ٹاپ موسٹ ریلیجن ان یورپ لیٹ الون انگلینڈ. کہ انگلینڈ تو بہت دور کی بات، پورے یورپ میں اسلام لیڈنگ ریلیجن ہوگا. سو 1936 میں یہ بات کی تھی، تقریباً 100 سال ہونے پا رہے ہیں اس بات کو. 1936 میں اس کو نوبل پرائز ملا تھا. تو اب یہ بات ثابت ہونے کے لیے جا رہی ہے کہ رسول اللہ کا ذکر آپ دیکھ لیجیے، یہ وہ کرتا ہے کہ جس کو رسول اللہ کے بارے میں نہیں معلوم کہ مسلمان بھی نہیں ہے، بڑا پہلا لگا ذکر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم میلاد کرتے ہیں، یہی وجہ ہے ہم نعتیں پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، درود دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مدینہ النبی، جس شہر میں رسول اللہ کا سب سے پہلے میلاد منایا گیا، کہاں میلاد منایا گیا آپ کو معلوم ہے؟ خود مدینہ. رسول اللہ کی آمد پر جو لڑکیاں ڈک پہ جا رہی تھیں اور لوگوں نے پھول نشاور کیے تھے، وہ پہلا میلاد تھا رسول اللہ کی شہر پہ مدینہ میں آمد پر، شہر یثرب میں آمد پر میلاد منایا جائے، رسول منع نہ کرے. تو رسول اللہ کی ولادت کے دن میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ وہ کس طرح ملاد ہو سکتا؟ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو چند ہزار افراد مدینہ منورہ کی مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر فقط قبلے کی مطلب گنبد کی طرف رک کر کے نعتیں پڑھ رہے تھے، تو جو ہے وہ سپاہیوں نے، فوجیوں نے جو ہے دھاوا بول دیا، سب کو پکڑ کے لے گئے، ڈیپورٹ کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں اب کبھی کسی بھی عرب ممالک کا ویزا نہیں دیں گے. ارے ان لوگوں کو جنت کا ویزا مل چکا ہے، جن لوگوں کو جنت کا ویزا مل گیا ان کو کسی عرب کنٹری کا ویزا نہیں چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خود رسول کی قبر مبارک کے پاس، رسول کی مسجد نبوی میں، رسول کے شہر میں میلاد منانے کی اجازت نہیں دے. وہ رسول جس کا چرچا، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا. تو یہ رسول اللہ کا وہ انعام تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اسی دنیا میں دے دیا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس نے اس کوشش میں، یعنی رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش میں، ہم جیسے نکموں کو شامل کیا کہ ہم یہاں موجود ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں باتیں دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں، اور یہ اہم بات رہے کہ انشاءاللہ رسول اللہ کی ہم سیرت پہ عمل کریں گے. تو یہ وہ پس منظر تھا جس کے تحت آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، اور کیا رسول اللہ کی سیرت کامیابی کا راستہ ہے. انشاءاللہ ون بائی ون، ایک ایک کر کے ہم رسول اللہ کی سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. رسول اللہ کی سیرت کو ہم تین میں تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھیں تو آپ کی جو زندگی ہے، آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، وہ تین کیٹیگریز میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس. حقوق العباد یا حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، ہر انسان کو اللہ کے حقوق ادا کرنے، اللہ کے حقوق ادا کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا. نمبر دو، حقوق العباد، انسان کو اکیلے نہیں رہنا، انسان کو سوسائٹی میں رہنا، معاشرے میں رہنا، چاچا جو لوگ آس پاس موجود ہیں ان کا بھی، ان کے بھی حقوق ادا کرنے، جن کو کہتے ہیں حقوق العباد. اس کے بعد حقوق النفس، کیا ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے بعد آپ اپنے حقوق النفس کو پورا کیے بغیر جی لیں گے؟ جینے آپ کو نیند کی ضرورت ہے، پراپر آرام کی ضرورت ہے، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، آپ کو لباس کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی جو دیگر حاجات آپ کے اپنے نفس سے متعلق ہیں، کی ضرورت ہے نا، ان کو آپ استعمال کریں گے، اپنے نفس کو تسکین دیں گے، پھر جو ہے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میں داخل آئے، آپ اللہ کے لیے عبادت کر سکیں، آپ میں داخل آئے کہ آپ جو ہے لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ جو کیٹیگری ہے یہ الٹی ہے. یہ جو ये जो मराहिल हैं ये उल्टे हैं, हमारी जिंदगियों में हुकूकुल नफ्स पहले होता है, फिर हुकूकुल इबाद होता है, और फिर हुकूकुल अल्लाह होता है। भाई देखे ना, आज से इंसान अपने लिए जी रहा है, भाई मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरी सवारी, मेरी चीजें, मेरा वक्त, मेरी पसंद, मेरी नापसंद। पहले आदमी अपने आप को प्रायोरिटी देता है, तरजीह देता है कि भाई पहले मेरी जिंदगी, मेरी पसंद नापसंद, उसके बाद वो लोगों की सोचता है, बीवी के बारे में, या गौर के बारे में, बच्चों के बारे में, दोस्त अहबाब के बारे में, रोज पड़ोस खानदान के बारे में, या सुसाइटी के बारे में, उसके बाद अल्लाह के बारे में सोचे ना सोचे उसको फिक्र नहीं होती। नमाज पढ़े ना पढ़े, इबादत करे ना करे, हलाल हराम का ख्याल रखे या ना रखे, तो हमने ना फिक्र नहीं चल रहा है। तो पहले हम अपनी फिक्र करते, फिर अगर वक्त मिला, पैसे बचे, तो घर वालों के लिए या दोस्त वालों के लिए कुछ ले लिया, ना उनकी फिक्र कर ली, और उसके बाद आखिर में हम अल्लाह के बारे में सोचते कि इबादत करनी कि नहीं करनी, हलाल हराम का ख्याल करना कि नहीं करना। लेकिन इस्लाम में तब्दील अलग है, इस्लाम में पहले हुकूम अल्लाह है, पहले अल्लाह को प्रायोरिटी दी जाएगी, हर बात में अल्लाह की पसंद नापसंद को मद्देनजर रखा जाएगा, फिर लोगों का नंबर आएगा कि अपना नंबर आएगा। उसमें भी पहले अपने आप को नहीं देखना, लोगों को देखना है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, वो क्या खाते हैं, उनको कैसे लिबास पसंद है, उनका उनका कितना खर्चा है, उसके बाद अब अपने आपको देखेंगे, जो कुछ भी बचेगा उसमें अपने लिए आराम, अपने लिए काम, अपने लिए खाना, अपने लिए लिबास, या अपने लिए जो भी जरूरियात या तयशा कीजिए। आइए देखते हैं कि रसूल अल्लाह ने हुकूम अल्लाह को किस तरह से किया, फिर हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह ने हुकूम एबाद को किस तरह से किया, और फिर इंशाल्लाह आखिर में हम देखेंगे कि अल्लाह के रसूल ने हुकूकुल नफ्स यानी नफ्स नफ्स के हुकूक को क्या ज्यादा किया। सबसे पहले हुकूल अल्लाह, लेकिन उससे पहले एक बुलंद तलावत, हुकूकुल अल्लाह है, अल्लाह के हुकूक यानी इबादात, तो जिसमें हम ये देखते हैं कि अल्लाह की पसंद नापसंद क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाता है। अगर इबादात को क्लासीफाई करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मेराजुल मोमिन जिसे कहा गया है, जब मेराजुल मोमिन है तो मेराजुल इबादात भी होगी नमाज। उसमें नमाज कैसे पढ़ते थे, वो नमाज में क्या पढ़ते थे, और वो क्या दुआ मांगते थे, और अल्लाह की इबादत कैसे करते थे। कहते हैं कि रसूलुल्लाह रात में एक दफा आँख खुली, उनकी रोजाओं में सलमा की, और रसूलुल्लाह नजर नहीं आए। वो देखा घर में, घर था ही कितना बड़ा, खुश रही तो था, वो बाहर गई शहर में आस पास बीबी में, कहीं नजर नहीं आई। वापिस आई गुजरे में तो देखा रात के अंधेरे में एक हैबला सा है कोने में, पता चला कि रसूलुल्लाह सजदे में गिरे में, और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे। क्या दुआ मांग रहे? ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनी, ए अल्लाह मुझे पलक झपकने के लिए भी अपने नफ्स पे ना छोड़ना। ला तकिलनी इला नफ्सी, ए अल्लाह मुझे मेरे नफ्स पे ना छोड़ना। कितनी देर के लिए नहीं छोड़ना, पलक झपकते हुए तरफता ऐनी, पलक झपकने की जो ड्यूरेशन जो मुद्दत है उस दौरान भी नहीं छोड़ना। ये सुनकर उम्मे सलमा बेख्तियार रोने लगी। उनको रोता देख कर रसूलुल्लाह ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो उम्मे सलमा ने जवाब दिया, हम जैसे लोग इस तरह की दुआ नहीं मांगते, आप तो मासूम हैं, आप तो पैगंबर हैं, आप तो बख्शे बख्शवाए हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और आप इस तरह की दुआ मांग रहे हैं कि एक लम्हे के लिए मुझे मेरे नफ्स पे ना छोड़ना। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं क्यों ऐसी दुआ ना मांगूं कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम को एक लम्हे के लिए उनको उनके नफ्स पे छोड़ दिया था, और उनसे फिर वो कुछ साबित हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक लम्हे के लिए एक गलत डिसीजन कर बैठे थे यूनुस अलैहिस्सलाम। जब वो आए थे अपने कौम की तरफ, जब उनको इंडिया दिया था, अजाब से डराया था कि बुध के दिन अजाब आएगा, और अजाब नहीं आया। जब वो आए बुध के बाद, देखा तो लोग तो वैसे ही जिंदा हैं, मस्त हैं, कारोबारी जिंदगी में मशगूल है। तो किसी शख्स ने पूछा कि भाई इस बस्ती का क्या हुआ, यहाँ तो अजाब आने वाला था। तो उस शख्स ने जवाब दिया, अजाब तो आने वाला था, जब अजाब आने लगा, बादल आए, चिराग काली घटाएं छाई, इन लोगों ने तबर तक पा कर दी और अजाब चल गया। اب وہ شرمندہ ہوئے کہنے لگے اگر میں گیا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, تم کیسے نبی ہو, تمہاری بات پوری نہیں ہوئی. اور بس انہوں نے یو ٹرن لے لیا خدا کو بتائے بغیر, اور پھر وہ مچھلی میں گئے. وہ ایک الگ جو ہے قصہ. تو رسول نے کہا کہ نہیں, میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنے نفس کے حوالے اللہ تعالیٰ کر. ہمارا کیا لائف اسٹائل ہے, ارے زندگی میں جب تک اپنی مرضی سے کچھ نہ کیا تو کیا فائدہ, اپنی لباس اپنی مرضی سے لباس, اپنی مرضی سے کھانا, اپنی مرضی سے سونا اٹھنا. جب پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا یہ انداز زندگی کہتے ہیں بڑا عجیب سا ہے, لوگوں کا تو نہیں ہے اسلام تو نہیں کہتا ہے, اللہ اس بات کی یاد نہیں ہوتا, تو کیا کہتے ہیں کہ میری زندگی ہے, اٹس مائی لائف اسٹائل. امریکہ یورپ میں تو یہ بہت مشہور جملہ ہے, اٹس یور لائف. تمہیں اپنے دوستوں کی نہیں سننی, وہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے, تو تمہیں کیا اچھا لگتا ہے تم یہ بتاؤ, تمہارے والدین کیا کہہ رہے ہیں, نو پرابلم, دس از نان آف دیئر بزنس, دس از ناٹ دیئر کپ آف ٹی, دس از یور کپ آف ٹی, یہ تمہیں دینا ہے, یہ تمہاری حیات کا جام ہے, تم خود انجوائے کرو. ریلیجن کس کھیت کی بولی ہے, بس تم اس دنیا میں آئے ہو اور چلے جاؤ گے, دنیا کی بس کوئی آخرت نہیں, کوئی قیامت نہیں, کوئی دنیا کا برزخ کا عذاب, قبر کا عذاب نہیں, بس انجوائے کرو. جو تمہیں پسند ہے, نفس تمہارے نفس کو پسند ہے, یہ بہت مشہور جملہ ہے. وہاں پہ بخدا اسکول ایج سے, یعنی ایٹ دا ایج آف 10, 12, 15 ٹین ایجر لائف میں بھی پہلے کچھ کہا جاتا ہے, تمہیں کیا پسند ہے, تم کیا چاہتے ہو, تمہیں شراب پینی, شراب پیو, تمہیں پھر کھانا پھر کھاؤ, تمہیں میوزک سنیے, میوزک سنو, تمہیں جو کرنا ہے, آپ کسی کو تکلیف نہ دینا, ملک کے رولس ریگولیشن کو نہیں توڑنا. رولس اور ریگولیشن تو ان کے پاس بھی ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہماری مرضی آ رہی ہے, بس ہم اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے. تم بھی کچھ کرتے ہو, جو تمہاری مرضی آتی ہے تم کرتے ہو, ملک کے قانون کو نہیں توڑتے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے, پر ہم اللہ کے قانون کو نہیں. تو تمہیں مجھے تو پتا, تو صرف تم کھاؤ پیو, بس سامنا کرو, تو منع تھوڑی کیا اللہ نے, بس یہ 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 ان چیزوں کا خیال رکھو. تو ہم وہی کرتے ہیں, جو ان کا کیا فلسفہ ہے کہ تم اپنا مکہ وہاں تک لہرا سکتے ہو جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. تو تمہارا مکہ کسی کی ناک بنا پڑے گا جو تم گھماتے رہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مکہ وہاں تک گھوم سکتا ہے جہاں تک اللہ کی حدود ہے. جب اللہ کی حدود ختم ہو جائے, ان کا حدود اللہ ولا تقربوا, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے, ان کے قریب نہ پڑھو, ہم اپنا مکہ واپس لے لیتے. اگر اس حدود کے اندر کافر کی مشرک کی ناک آ جائے تو ہم اس کو توڑ ڈالیں گے, ہم اس کو پھوڑ ڈالیں گے, ہم جو ہے اس کا دیا پاچا کر ڈالیں گے. یہ ہے ہمارا. تو آپ کی بھی لمٹس ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, لاز اینڈ آرڈرز ہیں, لیکن وہ قانونی ہے, ہمارے یہاں حلال حرام. بس یہی فرق ہے, رولس ریگولیشن کو آپ بھی تو فالو کر رہے ہیں, ہم بھی فالو کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کے رولس ریگولیشن آپ نے بنائے ہیں, ہمارے رولس ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہے ہمارے چیزیں مرتب دینا. لوگ جو کچھ بھی کریں, اللہ تعالیٰ اگر کرنے پر آئے تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما کرو وما کرو اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ تم اپنی چال چلو, اللہ اپنی چال چلتا ہے, اور اللہ چال چلنے والوں کو بہترین چال چلنے والا ہے. تو اصول کیا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو سب سے آگے میں دیکھنا ہے, ہمیں عبادت کو پہلے دیکھنا ہے, اور ہمیں عبد بن کر رکھنا رہنا ہے. آیت اللہ حسن حاملی اپن فرماتے ہیں کہ عابد نہ بنو, عبد بنو. شیطان عابد تھا, اس نے 6,000 سال تک عبادت کی, کیا فائدہ ہوا, عبد نہیں تھا وہ, عابد تھا. کیا فرق ہے عابد اور عبد میں, عابد خود پسند ہوتا ہے, عابد پسند ہوتا ہے اور عبد خدا پسند ہوتا ہے. عابد کو اپنی عبادت میں گھمنڈ ہوتا ہے, میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کیسی عبادت کر رہا ہوں, لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, پسند کرتے ہیں. اور اب مجھے کہتا ہے اللہ اگر تو کہے گا تو میں روزہ رکھوں گا, بھوکا رہوں گا, تو کہے گا افطار کر تو میں افطار کروں گا, تو کہے گا نماز پڑھ تو نماز پڑھوں گا. وجعلنا اللیل لباسا والنہار معاشا, کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو جو ہے وہ معاش کے لیے بنایا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ نماز شب میں اٹھاؤ, اللہ تم نے تو کہا تھا رات نماز کے لیے ہے, نہیں یہ میرا خصوصی حکم ہے خصوصی لوگوں کے لیے, نماز عشاء پڑھ کے پڑھو. تو اللہ جو کہے, جہاں کہے, جب کہے, جیسے کہے آپ نے کرنا ہے. بس یہی مدعا تھا رسول اللہ کا کہ اللہ مجھے تو اپنے نفس پہ, میرے نفس پہ نہ چھوڑ دے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کیسی لگ رہی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، نہیں اللہ کیا چاہتا ہے اس سے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس مجھے وہ کرنا ہے. تو رب فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے قدم جھپکنے کے لیے بھی حوالے نہ کرنا. رسول اللہ کی عبادت اگر ہم قرآن کی طرف ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ انتہائی خوشحال الحالی سے قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز میں کہ اگر ان کے دشمن بھی راستے سے گزرتے تو رک جاتے اور ان کو سننے لگتے. ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی تو دشمن کان لگا کے اس میں مجھے رب الحق بڑے بڑے سرما موجود تھے، وہ سنتے رہے سنتے رہے، جب اجالا ہوا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیے جو شرمندہ ہو گئے. یہاں چھپ چھپ کے اللہ کو قرآن پڑھتا سننے آئی ہے اور پتا چلا کہ ہم ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اگر دشمن ہیں تو سننے کی نا اتنی خوبصورت آواز تھی. لیکن کیا رسول اللہ نعوذ باللہ آج کل کے بھائیوں کی طرح تھے؟ اپنی ریکارڈنگ میں مصروف، اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ میں مصروف، اپنی ریٹنگ میں مصروف کہ میں کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اپنے اوپر کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو بوڑھا کیوں نہیں ہو جاتا. کیوں رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں بوڑھا کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں کہ قرآن میں ایسی ایسی آیات موجود ہیں، ایسے ایسے ڈراوے ہیں، دوزخ کی باتیں ہیں، سزا اور عمل کی جو ہے وہ حکایتیں ہیں کہ انسان پڑھے تو کام چلے. ہمارے چوتھے امام امام رافع علیہ السلام اور یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس پہ میں رکا نہ ہوں اور اس پہ غور و خوش نہ کیا. ٹھیک ہے، تم تک ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ان کے جلد کسی آیت کو رکھنے بغیر تفکر کے بغیر آگے بڑھتے تھے. عجیب ہے مجھے اپنے اوپر کہ میں بوڑا کیوں نہیں ہو جاتا. سورہ ہود کے بارے میں خصوصیوں میں فرماتے تھے شبیتنی سورہ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ وہ کون سی آیت تھی کہ جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، استقامت اختیار کرو جس طرح کی کہا گیا اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں جنہوں نے توبہ کی. کتنا سخت جملہ ہے. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی پہ اترنے والی آیت وہ جملہ بڑا سخت ہے. یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہے رسول کو پیغام پہنچا دو جو تم کو پہنچایا گیا ہے. اگر تم نے ایسے نہ کیا تو گویا رسالت کا انجام نہ دی. اسی طرح کی بھی سخت ہے، شاید اس سے بڑھ کے بھی سخت. تفل استقامت اختیار کرو. اور پھر فوراً کہا کہ جس طرح کہا گیا ہے. بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو، ابھی پڑھتا رہو، ٹھیک سے پڑھو، دل لگا کے پڑھو، جیسا کہا ہے ویسے پڑھو، ایسے نہیں پڑھو. مسالے پہ تمہارا دھیان دیا ہے، گلی میں جو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں اسی طرح تمہارا دھیان ہے، ٹی وی پہ پروگرام آنے والا ہے کارٹون اسی طرح تمہارا دھیان ہے، جو فریج میں آئس کریم میں ٹی وی اسی طرح تمہارا دھیان ہے. اپنے ذہن میں یہ سارے خیال ہٹاؤ، ٹھیک سے پڑھو، تبھی سے پڑھو، بہت سے پڑھو. وہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح استقامت اختیار کرو جس طرح کی کہا گیا ہے. رسول اللہ کو نہیں گیا رہتے ہی نا کہ ایک گھر میں تین چار بچے ہیں، بڑا بچہ بہت ہی فرما بردار ہے، ایک بچہ بہت فرما بردار ہے اور باپ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے بدتمیزی کی شرارت دی میرے جانے کے بعد تو میں تمہیں سب سزا دوں گا. تو کس کا میسج تو ادھر کہ بھائی جب اتنے نیک فرما بردار اولاد کو ہمارے باپ سزا دیں گے تو پھر ہم سے کھیتی بولی. تو رسول اللہ کے ذریعے پیغام دے رہا اللہ تمہیں، میں رسول کو ایسا کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کام نہ کیا تو رسول کے جس کے بارے میں کہا جاتا ممائی اندر وہ انہیں ہوا ان ہوا اللہ مہینو یوں ہا، وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں سوائے اس چیزوں کو وہیں کی جائے تو کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کو اس رسول کو کہہ رہے ہیں کہ تفل کرو میں تب امن تابا بھاگ. لیکن آگے کا جملہ بتا رہا ہے امن تابا بھاگ اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں جنہوں تو اللہ سن نے ان کو میسج دینا تھا کہ تم نے توبہ کر لی ہے تو ہمیں قائم رہنا، بت پرستی چھوڑ دی ہے دیکھو دوبارہ بت پرستی نہ کرنا، شک و شبہ میں پڑ گئے ہو اب آئندہ کبھی رسول کی نبوت پہ شک نہ کر ڈالنا. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے وہی کام کیا جو وہ پہلے کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ فرماتے تھے شبیک یعنی سورہ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، ہم تو خیر بوڑھا ہونے کا شوق بھی نہیں ہے. ہم اسی بوڑھے سے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو بوڑھے ہوں گے، قرآن پڑھتے جائیں ترجمہ کریں گے تو بوڑھے ہوں گے، ترجمہ پتہ تو ہے، تفکر کریں گے تو بوڑھے ہوں گے، تفکر شکر کرتے تو ہیں، اس کو اپنی زندگی کا جز بناتے ہیں، اس سے یقین ہے، اس آیت سے کوئی یقین. ایک راوی آتا ہے رسول اللہ صحابی کو اس کے حوالے کرتے ہیں، جب اس کو قرآن سکھاؤ وہ قرآن سکھانا شروع کرتا ہے، تو میں یہ عمل میں قوال ادر قطن خیرن میں شاعر یرام و میں یہ عمل میں قوال ادر قطن خیرن میں شاعر یرام، یہاں تک پہنچا کہتا بس بس مجھے پتہ چل گیا مجھے کیا کرنا ہے، چلا گیا. رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ جی تم نے قرآن سکھایا کہ یہاں سکھایا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکا. میں کیوں پھر میں آیت پہ پہنچا تو تم کا بس بس کافی ہے. رسول نے کہا وہ جاہل آیا تھا فقیر بن کر گیا، وہ اس نے سمجھ لیا. ایک میسج کافی ہوتا ہے. آیت اللہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا آیت اللہ کہتے ہیں مجھے بتائیے اختر کی کوئی اخلاقیہ نہیں، کوئی اچھی کتاب بتائیے، بہت اچھی ذخیم تھی، بہت اچھی تھی ذخیم تھی، اس کو میں پڑھوں اور اپنے اخلاق کو جو ہے وہ درست کروں. تو اس کی لمبی چوڑی تقریر کو سن کر آیت اللہ کہتے ہیں فقط ایک جملہ کہا کہ اخلاق کو درست کرنے کے لیے بعض وقت کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. میں بڑا پریشان ہو گیا، شاید تو یہ کہیں گے کہ میرے درست سنو، مجھے لیکچر سنو، میری مسئلہ سنو. میں نے کہا بیجت صاحب میں سمجھا نہیں. عبداللہ بیجت نے کہا فقط ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. بڑا شوق سے آپ کے قریب ہو گیا، بتائیے وہ کیا جملہ ہے جو کتابوں کے برابر ہے، اخلاق کیا تو پورا درد ہے. میں بس یہ یاد رکھو اللہ دیکھے، یہ آپ بات یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کیمرہ لگا میں نے کوئی بھی حرکت کی کیمرہ جو ہے وہ کیپچر کر لے گا بھی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آن لائن ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ کیمرہ تو ٹھیک ہے، تو سینسر بھی لگ سکتا ہے، میں منع بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو اللہ نے کیمرہ لگایا ہوا ہے اس میں تو سینسرشپ نہیں ہے، بس توبہ ایک واحد ذریعہ ہے. ویسے آپ نہیں منع کر سکتے کہ یہ چھپا دے وہ چھپا دے، بس استجا استفاض کر سکتے. تو قرآن کی آیت پر غور کرنا انسان کو حقیقت میں برا کر دیتا ہے، مغموم کر دیتا ہے، تفکر میں ڈال دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، اور انسان حقیقت میں گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اگر وہ تفکر کرے. اگر تفکر نہ کرے تو رٹو ٹوٹو کی طرح لوگ قرآن سے پڑھ لیں. کیا رمضان میں ہم قرآن نہیں ختم کرتے؟ پورا قرآن ختم کرتے. باجی سے پہلے ختم ہو گیا میرا قرآن، بہن کہتی ہے نا باجی نے 27 کو ختم کیا، میں نے 20 کو ختم کر دیا. پھر وہ چھوٹا بھائی آتا ہے میں نے 2 قرآن ختم کیے ہیں، میرے سامنے نہیں کہنا کچھ 2 قرآن ہو 10 قرآن ہو، ایک آیت بوڑھا کر دینے کے لیے کافی ہے. ایک آیت کافی ہے آپ کی زندگی کو پلٹنے کے لیے، آپ کو فقیر بنانے کے لیے. رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے تو فقط تدبر کیا کرتے تھے. یہ بحث ہے ہمارے لیے کہ خدا جانے جب ہم قرآن پڑھیں ترجمہ کریں، کم از کم قرآن کی وہ آیات وہ اذکار جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں ان کے ترجمے تو یاد ہوں. میں کہتے ہیں ہمیں جب نماز پڑھتے ہیں توجہ نہیں ہوتی. آپ جب آیت پڑھیں کوئی ذکر پڑھیں اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں لائیں، دیٹس اٹ انف، کافی ہے. پھر آپ دیکھیے آپ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے. کیا رسول اللہ نماز اور قرآن کو ہی عبادت سمجھتے تھے؟ سب نے کہا کہ رسول اللہ عابد نہیں تھے، عبد تھے. ہمیں بھی عابد نہیں بننا ہے، عبد بننا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ روزانہ جسم میں موجود رگوں کی تعداد کے برابر یہ جملہ کہا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کثیرن علی کل حال. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، اور بہت زیادہ ہم ہر حال میں اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے کچھ دیا تو تعریف نہیں دیا، اللہ تو نے ہمیں جو بھی کام کر دیا. رسول اللہ کسی محفل میں بیٹھتے اور اٹھتے نہ تھے جب تک 25 مرتبہ استغفار نہ کرتے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ رسول اللہ 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ اتوب الیہ نہ کہیں. رسول اللہ کو 70 مرتبہ استغفر اللہ کہنا اور 70 مرتبہ اتوب الیہ کہنا، کسی محفل میں بیٹھنا، اب مطلب رسول اللہ کسی محفل میں بیٹھے تو کسی کو بولنے کی جسارت نہ ہو، گناہ تو بہت دور کی بات. تو رسول اللہ کیوں کر استغفار کرے؟ پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے، کوئی گناہ کر ڈالے، تو اس محفل میں ہوئے گناہ سے بڑی ازمایا اگر آپ استغفار کریں. تو رسول اللہ خود 25 مرتبہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ استغفار کیا کرتے. اس کے بعد یہ نماز یا قرآن اور یہ رسول اللہ کا ذکر، اس کے بعد کل عبادت کہ اللہ کے رسول کے نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق کیسے ادا کیے، پھر حکم النفس اللہ کے رسول نے اپنے نفس کے حقوق جو ہے وہ کیسے ادا کیے، اس کا تذکرہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویسے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک پرنٹ آؤٹ میں لکھ کے لایا ہوں کمپوز کر کے، یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں موجود ہیں، لکھنے والے لکھیں آپ کو اس کا سارا نسخہ ملے. ہم نے کہا کہ تین جہتوں سے انسان زندگی گزارتا ہے، انسان کے اعمال افعال کو تین کلاسز میں ہم جو ہے وہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق عباد اور حقوق النفس. اور ہماری گنتی الٹی ہوتی ہے، انسان جو ہے حقوق النفس کو پہلے دیکھتا ہے، پھر حقوق العباد کو دیکھتا ہے، پھر حقوق اللہ کو دیکھتا ہے، جبکہ مومن کو حقوق اللہ دیکھنی چاہیے. تو رسول اللہ نے پہلے اللہ کے حقوق کو ادا کیا اور پھر حقوق العباد، پھر آخر میں حقوق النفس. اب آئیے حقوق العباد کی طرف. رسول اللہ نے حقوق العباد کو کس طرح ادا کیا؟ دیکھیں یہ بات ایک طے شدہ امر ہے کہ انسان جتنا مشہور ہوگا اتنا ہی لوگوں سے ریزرو ہوگا. مجھے آپ دیکھ لیجیے، آپ کے علاقے کے ایم ایل اے کبھی آپ کے علاقے میں آئے، کبھی آپ کا پریزیڈنٹ ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، یا کسی بھی بڑے عہدے سے اگر کوئی شخص موجود ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، یا گورنر ہو، یا بیوروکریٹ ہو، وہ تو لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا. تو رسول اللہ عام لوگوں کے لیے اویلیبل تھے، اور ہر شخص سے اس طرح برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہوں. تمام صحابہ کو اپنے اپنے طور پہ ذہن تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ہی چاہتے ہیں. یہ ہے اخلاص کہ رسول اللہ نے دشمنوں کو بھی ایسے چاہا کہ لوگ آج تک ان کے دشمنوں کو ان کا دوست سمجھتے ہیں. آج تک کنفیوز ہے کہ فلاں نے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی تو رسول اللہ نے ان کو اپنے گھر میں کیوں رکھا، رسول اللہ نے رشتے داری کیوں نبھائی وغیرہ وغیرہ. مگر حقوق العباد میں جو سب سے بڑی چیز آتی ہے جو ان کو آنے کے لیے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، انتہائی مشکل ہے، وہ ہے انتصاری. علماء عالم اور عرفا حکما فرماتے ہیں کہ اللہ ہر نیکی کی توفیق دیتا ہے، تواضع انتصاری اللہ انسان کو خود پیدا کرنی ہوتی ہے، تواضع انتصاری اللہ نہیں دیتا. تواضع انتصاری کیا ہے؟ اپنے اندر موجود خوبیوں کی نفی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں جو ہوں لوگوں سے کمتر ہوں. تو تواضع انتصاری رسول اللہ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو اس کی چہرے کی طرف کم دیکھتے، زمین کی طرف زیادہ دیکھتے. عموماً ان کی نگاہیں عام طور پہ کسی سے بات کریں اگر زمین کی طرف ہوتی تھی. ہمارے یہاں اگر کوئی کسی سے بات کرتے ہوئے زمین کی طرف دیکھے تو لوگ کہیں گے یہ چور ہے، یہ خائن ہے، نعوذ باللہ اس نے کوئی خطا کی ہے، یہ کوئی مجرم ہے. جبھی تو نظریں ملا کے نہیں بات کر رہا، نظریں جھکا کے بات کر رہا ہے. جب وہ قرآن میں پڑھتے نہیں نوکر چاہ کر رہتے ہیں، رسول اللہ رب الرحمۃ للعالمین تھے اور نظریں جھکا کے بات کیا کرتے تھے. لوگ رسول اللہ کے دربار میں، دربار کیا ہے تو ہم اصطلاحی طور پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ جب رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے تھے تو رسول اللہ کی حیبت ہوا کرتی تھی ان کے ذہنوں میں، کپاتے ہوئے داخل ہوتے تھے رسول اللہ کی محفل میں. تو رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا کب کپاتے ہوئے، رسول اللہ نے کہا کہ تو کب کپا کیوں رہا ہے، میں کوئی بادشاہ توڑی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حیبت لے کر رسول کی محفل میں لوگ آتے اور رسول کی محبت لے کر واپس جاتے. یہ طریقہ کہا تھا رسول اللہ کی، بچوں تک کو سلام کرنے میں پہل کرتے. بڑوں کو سلام کرنا، اپنے برابر والوں کو سلام کرنا دور کی بات، آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنی جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے، اور یہ زمانہ آ چکا ہے. رسول اللہ بچوں تک کو یہ کہا کرتے تھے کہ چند کام میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے ایک کام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا. کوئی بچہ کبھی بھی رسول سے سلام کرنے میں بازی نہیں لے گیا. ہم کیا کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے یا کسی محفل میں ہوں، کوئی بچہ داخل سے گزر جائے اس کو گھورے گا، بیٹا تمہارے ماں باپ نے آدم بھی نکالا، بڑوں کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا انتظار کرتے ہیں، یا تو برابر والا ہو ہلکے سے سلام کر دیا اس کے جواب میں انتظار کیا آپ نے گرم جوشی میں جواب دے دیا جیسے میں نے سلام کیا، یا سلام کریں گے ہم تو احسان کریں گے. سلام ہمارے معاشرے میں اتنا مقبول ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کسی اپارٹمنٹ میں داخل ہو اور چوکی دار کو سلام کر لیں، کہ چلو بھائی صاحب کہاں جا رہا ہے آپ کو، مطلب چوکی دار کو سلام کرتے ہیں بہت معلوم ہے، بہت اچھی اس کا انگلینڈ آپ جائیں وہاں پہ بس میں سفر کریں، جب بس میں سفر کرنے کے بعد پیسنجر جب اترتا ہے تو گڈ بائی کہہ کے ڈرائیور کو خدا نہیں کرتے، جب داخل ہوتا ہے تو ڈرائیور سلام کرتا ہے، ان کا سلام، ہیلو ہاؤ آر یو ڈرائیور، آپ یہاں کے لیے سبزی والے کو، دکاندار کو، مرغی والے کو، इंटरव्यू वाले को, मोची वाले को, मेट्रो ड्राइवर को थैंक यू कह दे आप, जो वॉर्ड से लेकर कहता है। तो रसूल बच्चे तक को सलाम किया करते थे, बच्चों तक को सलाम करते थे अपने बराबर वालों को। दूसरी बात, जब सलाम करते हाथ मिलाते तो अपना हाथ उस वक्त तक ना हटा लेते, ना छुड़ा लेते, जब तक कोई दूसरे सामने वाला ना छुड़ा लेता। कभी वो ही समझते कि रसूलुल्लाह खुद चाहते हैं हाथ जो है वो मिलाना। तो लोगों को जब मालूम चला रसूलुल्लाह उस वक्त तक नहीं छुड़ाते जब तक दूसरा ना छुड़ा ले, तो फिर लोगों ने एक दूसरे को बताया कि रसूलों से हाथ मिलाते हुए हाथ देख के भूल भी गया करो, खुद हटा लिया करो, क्योंकि रसूलुल्लाह उस वक्त तक नहीं हटाएंगे जब तक तुम नहीं हटाओगे, तो उस वक्त हाथ अपना नहीं छुड़ाते। ये सारी थी रसूलुल्लाह की। जब महफिल पे बैठे होते हैं कोई मिलने के लिए आता तो वो पहचान नहीं पाता इनमें से रसूल कौन है, आम से कपड़ों में, आम से अंदाज से, किसी खास निश्चित पे नहीं बैठते। रसूलुल्लाह की आदत थी, सुन्नत थी, तरीका था उम्र भर कि रसूलुल्लाह जब महफिल में होते कभी टेक लगा कर ना बैठते, उसका पाँव फैला के नहीं बैठते कभी भी किसी भी महफिल में। हालांकि रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन थे, हाकिम थे, नबी थे, लोग मरते थे उनके ऊपर टेक लगाना या पैर फैला के बैठना कोई मसला नहीं था, लेकिन कभी भी महफिल में टेक लगा के और पाँव फैला के नहीं बैठे। खैर ख्वाही की अगर हम बात करें रसूलुल्लाह की लोगों से, अगर वो तीन दिन तक किसी को ना देख लेते तो फौरन पूछते कि फला कहाँ, अगर मौजूद होता शहर में तो मुलाकात करते कि भाई क्यों नहीं आ रहे, खरीद क्या हो गया, क्या मजबूरी है, क्या तकलीफ है, क्या मसला है, और अगर बीमार होता तो इयादत करते, अगर सफर में होता तो उसके लिए दुआ करते, यानी हर तरीके से उसकी फिक्र में रहते कि क्यों नजर नहीं आ रहा, क्यों तीन दिन तक। कराची में एक मशहूर मुसव्वर का जब इंतकाल हुआ तो उसके बेटे को जो उसी घर में मौजूद था तीन दिन बाद पता चला, घबराई थी दोनों अखबार में, तमाम अखबार में लोग परेशान हो गए थे क्या हुआ, कि बेटा अपनी धुन में मगन था, बाप मतलब किसी को किसी की पता नहीं, उसी घर में रहने वाले बेटे को तीन दिन बाद जब लाश की बदबू फैली मकान मकान से बाहर पड़ोस वालों में आधी खबर हुई, तो पुलिस वाले शक में पड़ गए थे कि बेटा ही तो कातिल नहीं, पता चला कि नहीं बेटा कातिल नहीं, उसके फिक्र है लापरवाह, यही कतल है माँ बाप का, उनसे लापरवाही बरतना, उनसे गफलत बरतना, उनको ना पूछना, उनके साथ बैठ के उनके दिल की बातें ना करना। तो तीन दिन आम आदमी की बात कर रहे हैं रसूल, किसी खास अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार या दोस्त अहमा की नहीं, कोई भी शख्स अगर तीन दिन तक मस्जिद में नजर ना आता तो उसके बारे में पूछते, अगर कोई मिलने आता तो जितना इकराम कर सकते थे करते, कोई बहुत बड़ी दावत नहीं किया करते थे, लेकिन अंदाज बदला दिया करता था कि रसूल जो है हमें चाहते हैं, जब सलमान फारसी आए फौरन अपना तकिया आगे किया, सलमान फारसी को कहा कि जो मोमिन दूसरे मोमिन के एहतराम में तकिया पेश करे उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। बताइए उन लोगों को जो कहते हैं इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है, घर आए हुए मेहमान की खिदमत करें अच्छे तरीके से पेश आए तकिया देने पास, और हम क्या कह रहे फला आएंगे उनके बच्चे चप्पल समेत सुबह भी लगे आइंदा दरवाजा बंद रखना ड्राइंग रूम का, बैठे अच्छा नीचे बैठे कारपेट बैठे हैं ही खा लो, उनके बच्चे इतने बदतमीज, नए नए सोफे हम लाए थे और उन्होंने ऐसे पैसे कर दिए, ना आती है हमारी चार घंटे के लिए आती है, लगता है छह साल चार साल लगे गई है, उन्हें पलट पूरा घर कर देते, ये हमारा अंदाज है। तो अगर मेहमान को भी चाहिए कि वो अपने मेजबान को तकल्लुफ या तकलीफ में डाले, बहुत बुरा समझा गया है उस मेहमान की, हम आते हैं भाई चलो फिर कॉफी पिला दें, आपकी हाथ की चाय कॉफी बड़ी अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक चलिए कोल्ड ड्रिंक भी होती रहेगी पहले कॉफी हो जाए, अच्छा पहले कोल्ड ड्रिंक नहीं जब तक कॉफी चलती, मतलब मेहमान को बस फिक्र होती किसी तरह मैं तकलीफ में, अगर आपने सही से ना पूछ ले तो पूरा बीबीसी पे पट्टी चल जाती है, मैं पता कि घर गए तो उनसे कोल्ड ड्रिंक पे जो है तरफ आ गया, और जब हम गए तो कभी देर बाद दरवाजा खुला खाना खा रहे होंगे, मैं खा के ये इनको भी खाने का ऑफर देने पड़ते हो, रसूलुल्लाह अपने मेहमान की जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े उसकी खिदमत करें, रसूलुल्लाह एक गुलाम की दावत कबूल कर लिया करते थे, कैसी दावत, जिसमें जौ की रोटी होती थी, कबूल जौ की रोटी, तो यहाँ हमारे दोस्त किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया, दोस्त डाल दो बर्गर डाल दो सैंडविच डाल दो ये वो, कितना डाले 20 मिनट लगे थे यार, 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, कुछ तैयार है क्या, ہے نا تندور کی روٹی ہے وہی لیا بنا تو تندور کی روٹی لے آئے ہمیں گاتے میں ڈبو ڈبو کے کھا لی ایک روٹی کھائی بولے آپ تو روٹی نہیں کھانے گی ہم کیوں کھا رہے ہیں کھانا اگر روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ پیسا یہ برگر یہ لذانیا یہ چکن کڑھائی یہ اسٹیک اچھی کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے انسان کی بھوک جو ہے وہ ایک روٹی مٹا دیتی ہے جو کی روٹی کیوں نہ ہم تو اب جائیں میں پوچھ رہا ہوں کسی بھی مشہور دکان پر دس روپئے کی روٹی ہے کلچا ہے تندوری روٹی ہے چپاتی ہے وہ مکھن والی روٹی ہے اسپیشل روٹی ہے آلو پراٹھے والی روٹی ہے کس کس کی روٹی کی روٹی ہے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ تک وہ چلی گئی بہت مشہور ریسٹورینٹ کے بارے میں ہے کہ اس کی روٹی میں چیز ہوتا ہے 300 روپئے کی روٹی ہوتی ہے 300 روپئے کی کافی پہ ہم پہلے بول رہے تھے ایک بڑی مشہور شاپ ہے کراچی میں 300 روپئے کی کافی ہوتی ہے 300 روپئے کی روٹی 300 روپئے کی بتایا چھ آدمیوں کی دعوت ہو جائے چھ لوگ بریانی کھا لیں 700 روپئے کی پڑے آرام کرتے باہر سے بھائی نے اور گھر پہ پکائے تو پورا جو ہے وہ بھائی بھی کھا لے اور بھائی وہ بھائی کا خاندان والا بھی کھا لے شوہر بھی کھا لے اور شوہر کی جو ہے بہنیں والا سب کھا لے تو انسان کے پیٹ بھرنے کے لیے ایک روٹی کافی جو بھی روٹی کافی ہے اور ہم جو ہے وہ دعوتیں چہرے دیکھ کے گھر دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں پتا کیا جانا ہے اچھا وہ دیکھیں گے وہ تو بس سموسے پہ ڈکا دیتے ہیں فلاں کیا جو ہے وہ ان کا کھانے کا مطلب پہلے ہلکا والا دینا تو زیادہ بھاری کتابہ نہیں دینا وہ زیادہ پوچھتے پاچھتے نہیں اے غلام کی دعوت غلام کیا کرے گا بےچارا جو کی روٹی جو کی روٹی ہے میں رکھو دعوت میں جو کی روٹی کھانے کے لیے تیار ہوں تو یہ رسول اللہ کی خیر خواہی تھی کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا کسی کو اہمیت دینا اور اتنی اہمیت دینا کہ لوگ یہ کہیں کہ ارے رسول اللہ تو مجھ کو بھی سب سے زیادہ چاہتے اس کے بعد غصہ تو یقین کرے رسول اللہ کو نام بھی نہیں تھا اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں ملتا ہے رسول اللہ کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں حرکتیں حالتیں اور منظر پیش آئے منظر نامے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ اگر ہم ہوتے تو منہ توڑ لیتے اور اس سے کہتے ہیں کہ چھڑ پھاڑ کر دیتے آدمی انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ 9 سال رہا رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا گھر آئیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے یہ کیوں پڑا ہوا ہے دس مرتبہ کہا ہے کہ کپڑے اتار کے واشنگ میں ڈالا کرو تم بھاٹا دیتے جاؤ اٹھاؤ واشنگ کرو سیدھا کرو صاف کرو کہ ٹیبل پہ یہ چیز کیوں پڑی ہے ریموٹ یہاں پڑا ٹھیک ہے تربیت کیا ہماری تربیت کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز میں باس پرس جسے کہتے ہیں گھر جاتے ہیں ہمیں چائے دے دو اچھا تھوڑی دیر ہے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں بہادر آباد چائے پی جاتے ہیں کیوں اتنی دیر لگے گی تمہاری چائے میں تو بہادر آباد چل کے پی لیتے ہوں تو چائے کے لیے تھوڑی سی دیر آپ کو برداشت نہیں ہے بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ ہر چیز کے بارے میں ایک ہی اس میں ہو چکی ہے زید بن حارث غلام رسول اللہ کے تو کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ کے میں نے رات میں انتظار کیا دیر ہو گئی نہیں آئے تو میں نے سوچا شاید کسی کی دعوت میں رک گئے ہوں گے کھانا کھا کے ہی آئیں گے گیسٹ تو جو بچا ہوا تھا کھانا وہ نے کھا لیا یعنی رسول اللہ کا کھانا بھی کھا لیا تو بہت دیر ہو گئی ہے رسول اللہ بھی دیر میں آئے اصحاب کے ساتھ تو انہوں نے اشاروں سے پوچھ لیا اصحاب کے ساتھ کہ کھانا کھا لیا انہوں نے یعنی رسول اللہ نے کھانا کھا لیا تھا اصحاب نے کھا لیا او ہو اور ان کے اوپر جو ہے وہ منو برف گر گئی زید بن حارثہ کے اوپر اب میں کیا کروں اب رسول اللہ نے پوچھ لیا کھانا کھایا یا کہہ دیا کہ کھانا دو اور اگر میں نے بتا دیا تو پھر تو میری خیال میں رسول اللہ نے پوچھا تک نہیں مطلب ہم جاتے ہیں ہم تو جا کے فون کہتے ہیں کھانا لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ کیا پکا یہ نہیں پکا تو اگر رسول اللہ پوچھ لیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں بچا ہے کم ہے تو اس کی کتنی شرمندگی تو رسول اللہ نے پوچھا تک نہیں اکثر ناشتے پہ کہتے کہ بھائی ناشتہ کیا ہے تو زوجہ کہتی ہیں کہ آج تو ناشتے میں کچھ نہیں کوئی بات نہیں آج ہمارا روزہ ہے کیا شان تھی رسول اللہ کی کہ کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں آج ہمارا روزہ ہے ہم روزے میں روزہ اور بالکل خوشی خوشی جو ہے وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے یہ بات میں بتا دوں 17 ربیع الاول کے حوالے سے 4 اہم ترین روزوں میں سے ایک روزہ ہے تو آج رکھا تو آئندہ جو بھی 4 روزہ ہیں ان کو ضرور رکھنے کی کوشش کریں تو رسول اللہ جب کسی سے ملتے اس کو اتنی اہمیت دیتے کیوں سمجھتا کہ رسول اللہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے کوئی آتا تو اتنی خدمت کرتے کہ وہ اپنے آپ کو وی آئی پی شخص سمجھنے لگتا ہے رسول اللہ کہتے تھے کہ 4 آدمیوں کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہے اور 2 آدمیوں کا کھانا 1 آدمی کے لیے کافی ہے نہیں سوچ الٹا کہہ گئے یہ ہم اپنی کراچی والوں کے لیے एक आदमी का खाना दो आदमियों के लिए काफी और दो आदमियों का खाना चार आदमियों के लिए काफी। इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी का खाना चार आदमियों के लिए काफी, यानी एक रोटी के चार इसे करें वो काफी है, उसको पेट भर जाएगा। लेकिन बस मौसम में ओवर ईटिंग की आदत है, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं वाला हिसाब है। तो रसूलुल्लाह की खैरख्वाही का अंदाज था गुस्से के हवाले से। एक शख्स आया और एराली उस जमाने में उन लोगों को कहा जाता था कि जो देहाती होते थे, जो शहरी अदबों आदाब से बातें हुआ करते थे, उसने ये सुना किसी से कि रसूलुल्लाह तकसीम कर रहे हैं कुछ अनाज खाना पीना। तो उसने आके रसूलुल्लाह की गर्दन में चादर डाली और घसीटा नाउस बिल्ला, रसूलुल्लाह को झटका दिया नाउस बिल्ला, एक धमकी आने इस तरीके से कि मोहम्मद मुझे भी दो, कुछ लोग आपके गन पॉइंट पे आके आप सुनाएंगे के फौरन निकालो, आप निकाल दें। तो उसका अंदाज, हालांकि असाब चाहते तो उसको मार मार के उसको भुड़कट निकाल देते और उसको भेज देते वापस। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के कहा कि इसको भी कुछ दे दो। फौरन ये आयत उतरी इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप इखलाक के अजीम तरीन दर्जे पर पाए। गुस्सा आना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे आ जाए और जूतों समेत आपके सोफे पे और बिस्तर पे चढ़ जाए, कितना गुस्सा आएगा आपको। रसूलुल्लाह के पास माएँ आती थी अपने बच्चों को लेके, वालदैन आते थे अपने बच्चों को लेके और बच्चे देते थे उनकी गोद में, रसूलुल्लाह गोद में ले लें, प्यार कर लें, माथा चूम लें और उनका नाम तजवीद कर दें, बाद कुछ पढ़ के भूख दें वगैरह वगैरह, कि बच्चे की बीमारी दूर हो जाए, बच्चा खुश नसीब हो जाए, बच्चे का नाम रख दें। उसका फखर से कह सकें कि इसका नाम रसूलुल्लाह ने रखा। तो रसूलुल्लाह अक्सर बच्चों को जब घेर गोद में लेते जैसे होता उस जमाने में, पैपर तो होते नहीं थे, बच्चा पेशाब कर दिया करता था। हमारे यहाँ को ऐसा बच्चा पेशाब कर दिया, आप देखें क्या होते। दूसरे दिन बर्थडे पे बच्चे के लिए पैपर तोहफे में दिया जाता है, बताने के लिए अंदर ये पहने के लगेगा। रसूलुल्लाह जब वो पेशाब करता तो सहाबा फौरन उसको छीनते रसूलुल्लाह, होता है आपकी गोदी में बच्चा थे कैसे लोग घसीटते हैं, अब होता है क्या जो बच्चे को आप घसीटेंगे तो आपसे लेकर उस कोने तक पेशाब, कारपेट में नजर, सोफा में नजर, आपकी नजर जिसने घसीटा वो भी नजर। रसूलुल्लाह छीनने नहीं देते थे, कितनी बच्चे का पेशाब ना रोको, जब बच्चा पूरा पेशाब कर लेता था ना फिर उठा के उसको देते थे कि बच्चा खौफ में उतरा ना हो जाए। होता ना बच्चा मतलब पेशाब कर रहा है, दम साफ करते ही क्या कर रहे हो, बच्चा जो है वो खौफ में मुबतला हो जाए। तो रसूलुल्लाह को कितना ख्याल था, किसका? गोद वाले बच्चे का, ना मौजूद बच्चे का, कि वो पेशाब कर रहा है, उसका पेशाब खारिज हो गया, मुकम्मल तौर पर उसको करने दो, हाजत पूरी हो जाए फिर मुझसे ले। ये देखिए रसूलुल्लाह पाक को पाकीज़ा शख्सियत, जिसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुतहिरा बिहिमुल आलम बैत व यतहिरकुम तत्हीरा वाली आयत उतरी, उन लोगों की बात हो रही है। अगर गुस्सा आता तो उनके माथे पे एक रग थी बीच में जो सुर्ख हो जाती, फूल जाती, और अक्सर बल्कि अक्सर क्या हमेशा किसी ऐसी बात पर गुस्सा करते जो इस्लाम के खिलाफ जाती है, अपनी जात के खिलाफ या उनका हक जब्त हो रहा हो उसके बारे में नहीं। अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात जा रही हो तो उनको गुस्सा आ जाता था, चेहरा सुर्ख हो जाता था और माथे की रग जो है वो फूल जाने लगती। गुस्से की बात हो गई। ईफाई अहद, देखिए इस्लाम से पहले तो ईफाई अहद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। मैंने आपने इससे वादा किया नहीं पूरा किया, कोई मतलब हम तो बद अकीदा शख्स भी हो उससे वादा करते हैं, अरे कोई मसला नहीं, हमारे मशक्कत थोड़ी नॉन मुस्लिम की बर्बादी क्या। रसूलुल्लाह से एक शख्स ने वादा किया कि मैं फला जगह पहुँच जाऊँगा, आवाज आइएगा। रसूलुल्लाह पहुँच गए, इंतजार किया, शाम होगी वो नहीं आया, रसूलुल्लाह वहीं खड़े रहे। दूसरे दिन भी वहीं खड़े रहे, हिले नहीं वहीं से, वो नहीं आया। तीसरे दिन भी वहीं, इत्तेफाकन वो शख्स वहां से गुजरा बाय द वे, रसूलुल्लाह को देख के शर्मिंदा हुआ, ओहो मैंने तो आपको तीन दिन पहले कहा था आ जा पाएंगे, मैं तीन दिन से यहीं खड़ा, अगर तुम ना आते तो मैं कयामत तक यहीं खड़ा रहता, क्योंकि तुमसे मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ आऊंगा। ये था ईफाई है, हमें कहा जाए कहीं आने का, तो मजाल है, महाल है कि हम जो है वक्त पहुंचे। वक्त वो कौन पहुंचता है? दो लोग पहुंचते हैं, जो बेरोजगार हो या डेकोरेशन वाले, تو اپرادھ بہت ہے. مطلب وقت پہ کوئی نہیں پہنچتا. بندہ لوگ یہ کہتے ہیں وقت پہ آ کے ماشاء اللہ بڑے پا رہے ہیں, اور وقت پہ آپ جانے لگے. میں نے مجلس کا ٹائم مطلب 9 بجے دیا, 9 بجے آپ آ گئے. کہ آپ بیوقوف ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے مجلسوں میں کم آنا ہوتا ہے. مطلب جہاں پر آپ ایفائے عہد کا درس دیں گے اس مجلس میں آپ اگر جلدی پہنچے تو لوگ کہہ رہے ہیں جلدی کیوں آ رہے ہیں, یعنی جن باتوں کو نئی باتوں کو بتایا جائے گا اس پہ عمل کیوں کر رہے ہیں آپ, اور ابھی سے کر رہے ہیں, بتانے سے پہلے عمل کر رہے ہیں. اور وقت آپ جانے لگے مطلب 10 بجے, 9 بجے کی مجلس, 10 بجے جا رہے ہیں آپ, بڑی جلدی ہے آپ کو. کیا مطلب ابھی بیٹھے ہیں, کب شک کرتے ہیں, ابھی تو پتا ہے کہ مسجد تو آدھی نہیں ہوئی پوری, اگر ہو بھی گئی تو اس کے بعد نواز مان. تو 3 دن تک رہے. ہمارے یہاں سے بتلاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سب سے پہلے بے سب سے پہلے بات ہوئی ہے رسول کی رسالت کے اعلان کے بعد کی اگر یہ باتیں ہوں, بہت ساری باتیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اور اپنا حلم احباب کو وسیع کرنا چاہتے تھے, اپنے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. ہمارے یہاں سے فرماتے ہیں کہ بے سب سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے رسول اللہ سے رسول اللہ کے ساتھ میں مویشی چلایا کرتا تھا. تو میں نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ کل ہم فلاں جگہ جائیں گے اور وہاں جا کے مویشی چلائیں گے, میں وہاں پہ گھاس بہت ہے. تو رسول اللہ صبح وہاں پہنچ گئے. ہمارے یہاں سے تھوڑا سا لیٹ آئے تاخیر جائے, تو دیکھا رسول اللہ اپنے مویشیوں کو بھیڑ بکریوں کو روک رہے ہیں گھاس کو چڑھنے سے. ہمارے یہاں سے نے کہا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں, کیا گھاس زہریلی ہے خراب ہے؟ نہیں نہیں, تمہارے آنے سے پہلے, تمہاری بکریوں کے چرنے سے پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی بکریوں کو چرنے دوں؟ اپنے دوست کا انتظار کیا کہ وہ آئے پہلے اپنی بکریوں کو. ہم تو سامان پہ بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں اپنی امی کا, بڑی بہن کا, ابو کا. ارے وہ تو آتے رہیں گے, وہ تو جہاں جاتے ہیں بیٹھ ہی جاتے ہیں, فون پہ کسی لگے ہوئے ان کے بعد میں تم لوگ شروع کر دو. افطار میں ہم دیکھ لیں کیا ٹریننگ ہے ہماری, کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو ختم ہونے کے بعد امی سے پوچھتے ہیں امی آپ کچن میں کیوں گئے, کیا اور پکوان بنا رہی ہیں؟ پورے طور بنا دیں, اس لیے پوچھتے ہیں, اس لیے نہیں بولتے امی آپ بھی آ جائیں. امی اگر کچن میں تھوڑے اور بنا دیں, ایک پلیٹ اور بنا دیں. تو ہم اگر سامان پہ اپنے ہی گھر والوں کو نہیں پوچھتے اور شروع ہو جاتے, اور رسول اللہ وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریوں کو گھاس چرنے نہیں دے رہے. میں نے ایک سے وعدہ کیا وہ آئے گا, اس کی بھیڑ بکریاں پہلے چلیں گی اور پھر میری بھیڑ بکریاں چلیں گی. وہ بھی کب کا بات کیا؟ رسول اللہ کی بھیڑ سے پہلے کا بات کیا. یہی پہلے ایک یہودی کو پڑھ دیا, یہودی مل گیا رکھتے تھے, کہنے کا محمد تم نے کر دیا تھا واپس کرو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے سر. یہودی نے کہا مجھے تو ابھی چاہیے, اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. یسوع جانے لگے, کہنے لگا رک جاؤ تم نہیں آ سکتے جب تک تم میرے پاس پودا نہ کرو. اس نے کہا میں کیا کروں میرے پاس نہیں, پہلے تم یہیں کھڑے رہو جب تک میرا پاس نہیں ادا کرو گے یہاں سے نہیں ہو سکتے. اب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں کہ رسول اب کیوں پڑے ہیں, اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ جب نہیں ہے تو نہیں ہے, باتیں نہیں کریں گے. نہیں میں اس سے مقروض ہوں, اور یہ اس کا حق ہے کہ جس طرح کہیں کہ میں اس طرح کروں. آپ کسی کا نظر ادا نہ کریں, مطلب آپ کو وہی کرنا ہے کہ وہ کہے گا. کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے ظہر, ظہر سے لے کے شام ہوئے, رسول اللہ نے دن کی نمازیں بھی وہیں پڑھی, اسی جگہ پڑھی. شام ہو گئی تو یہودی ان کے قدموں میں گر گیا. بس میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ آپ حقیقت میں رسول ہیں کہ نہیں. جو حقیقی رسول ہوتا ہے وہ ایفائے عہد کی اسی طرح پاسداری کرتا ہے. تو یہ رسول اللہ کا ایفائے عہد تھا کہ رسول اللہ اگر کسی سے عہد کر لیں, کسی سے جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے اس حوالے سے کہ اس کو اپنے طرف راغب کر رہا ہوں. جب کہتے ہیں بچوں کو ساتھ میں جو ہے کوئی چیز دے لی اور یہ کہا کہ بیٹا لاؤ میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا, یہ بھی جھوٹ ہے. رسول اللہ ایسا جھوٹ بھی نہیں بولا کرتے تھے. تو رسول اللہ کی یہ تمام زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ عام آدمی کی طرح رہ کر ہی دنیا پر حکومت کی جاتی ہے. خاص آدمی کی طرح رہ کر دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے. وقتی طور پہ آپ کا روب اور حیبت ہو سکتی ہے, آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی. یہ حقوق احباب کی رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے چند جھلکیاں تھیں. اب ہم چلتے ہیں حقوق النفس کی طرف, کہ اللہ کے رسول نے اپنے نفس کے حقوق کو کس طرح ادا کیا. لیکن اس سے پہلے ایک دور کر دیں محمد والے لباس. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس پر نظر پڑتی ہے وہ اس کا لباس ہے. رسول اللہ کے لباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ اس وقت تک نیا لباس نہ لیتے جب تک پرانا لباس پھٹ نہ جائے, پیروں لگنے کی جگہ نہ ہو. مولا علی جب یہ کر سکتے ہیں, ایک دفعہ جب ان کے لباس میں پیروں لگنے کی جگہ نہ بچی تو جہاں پیروں لگاتے وہ پڑ جاتا, تمہارا نے کہا کہ شکر ہے کہ میں نے لباس کو نہیں چھوڑا, لباس بھی نہیں چھوڑا. تو جب یہ لباس کی حالت جاتی تھی کہ پہننے کے قابل نہ رہتا تھا, تو رسول اللہ لباس دیتے تھے, اور ایسے لباس دیتے تھے کہ جو عام انداز کا ہو, جو کسی شان میں اضافہ نہ کرے. ہمارے یہاں لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اپنی شان میں اضافے کے لیے. برانڈیڈ آج کل کپڑوں کا وہ ہے, خدا جو ہے وہ ان لوگوں پہ کرم کرے جنہوں نے ریپلیکا نکالی نہیں ہے. یہاں جیسے مڈل کلاس والوں کا جو ہے وہ گزارا ہو گیا کہ اوریجنل یہ ریپلیکا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. تو برانڈیڈ ہو, اوریجنل ہو, امپورٹڈ ہو, کسی باہر کی کمپنی کی ہو, پھر کہیں جا کے ہم وہ چیز خریدتے ہیں. کسی نے رسول اللہ کو 12 درہم دیے, 12 درہم رسول اللہ نے حضرت علی کو دیے, کہا کہ میرے لیے ایک لباس خرید کے لے آؤ. مگر یہ 12 درہم کا وہ خوبصورت لباس لے کر آ گیا. رسول اللہ نے کہا کہ یہ لباس بہت قیمتی ہے, حالانکہ رسول اگر قیمتی لباس نہیں پہنیں گے تو کون پہنے گا؟ رسول اللہ نے کہا یہ قیمتی لباس ہے. مگر یہ نہ کہا تو پیسے لے چکا, لباس لے چکا, میں جاؤ دیکھو اگر دکاندار راضی ہو جائے تو پیسے واپس لے لو. مولا جی گئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لباس قیمتی ہے اور رسول نہیں چاہ رہے تھا قیمتی لباس, پیسے واپس کر دیے. پھر رسول اللہ مولا علی کے ساتھ دوبارہ بازار گئے. جیسے بازار میں داخل ہوا تو دیکھا, داخل ہوئے تو دیکھا ایک بچی قنیز رو رہی. اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس قنیز نے کہا کہ مجھے دیر ہو گئی, مجھے میرے ماں نے, میرے آقا نے مجھے 4 درہم دیے تھے جو مجھ سے کھو گئے, کچھ لانے کے لیے بازار سے 4 درہم دیے تھے وہ مجھ سے کھو گئے. رسول اللہ نے اپنے 12 درہم میں سے 4 درہم اس کو دے دیے. وہ خوش ہو گئی. رسول اللہ آگے چلے تو ایک فقیر سنا لگا رہا تھا, کوئی ہے جو اس فقیر کو لباس پہنا ہے کہ اس کو لباس پہنا ہے؟ رسول اللہ نے 8 درہم جو بچے تھے اس میں سے 4 درہم کو دیے. آگے بڑھے تو 4 درہم میں لباس خریدا. واپس ہوئے تو اسی جگہ وہی کری, دوبارہ کری, رو رہی ہے. ہم نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اب کیا ہوا؟ کہیں گے مجھے بہت دیر ہو گئی اور اگر میں گئی میری مالکن بہت ماری گئی, اس لیے اس کو بہت سے ڈر ہوئی. آپ جو ہے نے اس کو دلاسا دیا اور کہا کہ چلو میں تمہاری سفارش کر دیتی ہوں. سنا گئے گھر پہ دستک دی دروازے پہ, اندر سے کوئی آواز نہیں, سلام کیا کوئی آواز نہیں, دوبارہ دستک دی سلام کیا کوئی آواز نہیں, تیسری مرتبہ دستک دی سلام کیا تو جواب آیا آواز. رسول اللہ نے کہا کہ تم نے پہلے دو دستک پہلے دو سلاموں کا جواب نہیں دیا. تو اس مالک نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ آپ کے سلام کے جواب کو بار بار سنوں. رسول اللہ کی چاہنے والی تھی. اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ تم اس بچے کو معاف کر دو, اس کو دیر ہو گئی, اس کے پیسے کھو گئے. تو اس مالکن نے کہا کہ نہ صرف میں اس کو معاف کرتی ہوں, آپ کی محبت میں اس کو آزاد کرتی ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسے 12 درہم نہیں دیکھے جس نے ایک فقیر کو اور مجھ کو لباس دیا اور ایک قدیس کو آزاد کروایا. یہ ہے پیسوں کی برکت. اگر آپ اور ہم اگر کوئی شاپنگ کریں, کوئی بھی چیز خریدیں, کھانے کی چیز ہو, پہننے کی چیز ہو, برتنے کی چیز ہو, اگر ہم اپنے پڑوسی کا نہیں تو اپنے گھر والوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا خیال کر لیں. مطلب ہم لباس خرید رہے ہیں تو کسی کے لیے رومال خرید لیں, کوئی ضروری نہیں کہ ویسے ہی لباس خرید رہے, کچھ تو خریدیں. اگر ہم کہیں سے کھا کے آ رہے ہیں تو کچھ کھانا یا کوئی بھی چیز کھانے کی, آئس کریم یا کوئی بھی چیز اپنے گھر والوں کی, شادی شدہ لوگوں کو اکثر دیکھا گیا کہ ریپر میں کوئی چیز شاپر میں باندھ کے لائیں گے, چپکے دھنگا لے آئیں گے, تو ایسا کہ جب ڈرا کھولی تو ڈرائی فروٹس نکلے اس میں, یہ آئس کریم چھپا کے لے جائیں گے. مطلب ایک اندر ایک کبرڈ یا فریج رکھا ہوا ہوتا ہے, اس میں چھپا کے کچھ چیزیں. اما جو نئے جوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نندوں کو بھی دیں گے, بھائیوں کو بھی دیں گے, امی ابا کو بھی دیں گے. آپ کو کون کہہ رہا ہے سپر کرسپ کی جو ہے وہ چھوٹی سی دہلی جو ہے وہ 10 روپے کی لے کے آئے؟ آپ جو ہے 10 روپے کی جو پٹھان والے پٹھان ہوتے ہیں مونگفلی بننے والے, اس کے لیے آئے آپ 10 روپے کی. 10 روپے میں جو ہے 3-4 افراد کھا لیں گے اور چھیل کے کھانے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا. اس کی خوشبو ہوتی ہے, اس کی تازگی ہوتی ہے اور دیر بھی لگتی ہے, اور جو پیک مٹیریل ہوتا ہے وہ آگے کار میں. جب ہمارے دوست نے ایروپلین جب سفر کر رہے تھے تو ایک پیکٹ لیا پینٹ کا, 300 روپے کا پڑا ان کو. انہوں نے کہا بھائی یہ تو 30 روپے کی ہمارے یہاں جو ہے وہ مونگفلی والے اچھی مونگفلی دیتے ہیں, 300 روپے کی مجھے. تو آپ اگر پیسے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے خرچ کریں گے تو یقین کریں ہمیشہ کم پڑیں گے. سر آپ نے دیکھا ہوگا آپ 2000 لے کے جاتے ہیں بازار اور آپ کو جوڑا پسند آتا ہے 4000 والا, ہمیشہ جوڑا وہ پسند آئے گا, جوتے وہ پسند آئیں گے, چیز فرنیچر وہ پسند آئے گی جو آپ کی جیب میں رکھی ہوئی پیسوں سے بجٹ سے زیادہ ہوگا. اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اپنے لیے بھی لینا ہے, اپنی بہن کے لیے بھی, اپنے بھائی کے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی, یا اپنے دوست احباب کے لیے, کچھ نہ کچھ دینا ہے, اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں برکت ڈال دے. آپ ایک کھانا باہر کھاتے ہیں, दो अपराध, वही खाना अगर आप घर में पका के खा दें चार अपराध कहेंगे, दस अपराध कहेंगे, और उस खाने में जो मजा है, जो छीने झपटी में जो मजा है, वो बाहर निकालने में मजा नहीं। तो अगर बाहर भी खाना तो चले ठीक है, किसी को साथ लेके जाए। मतलब कहने का यह है कि आप अपनी नेमतों में जो अल्लाह ने आपको दी उसको शेयर करें। हदीस रसूल है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को इसलिए देता है कि वो मफूम है कि वो लोगों को देते हैं, जब तक वो लोगों को देते रहते हैं अल्लाह उनको देता रहता है, जहां जहां वो लोगों को देना बंद कर दें अल्लाह उनको देना बंद कर देता है। आपने देखा होगा उसको बहुत देते हैं, अल्लाह भी उनको बहुत देता है, कभी जा रहे हैं कभी हज पे जा रहे हैं, कभी गाड़ी खरीद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं भैया खर्चा भी बहुत करते हैं रजगर पे गरीबों को, इसीलिए अल्लाह उनको दे रहा है कि वो अल्लाह के लिए पैसों को वो वकील होते हैं। कहा जाए तो वकील है, एक जिसे कहते हैं कॉरियर सर्विस के एजेंट है, जो आपके माल को खुदा से लेकर इतना फकीर हमारे माल को लेकर हमसे खुदा तक पहुँचाता है, इतना ओवरा अमीर अफराद भी जो है खुदा के माल को लेकर उसको फकीर तक पहुँचाते हैं। ये लिबास की बात हो गई। अब आइए आम की तरफ, खाने की तरफ। खाने के बारे में कहा जाता है कि रसूल अल्लाह कभी भी तीन दिन ऐसे नहीं भूले कि पेट भर के खाया हो। एक और जगह बोल रहा है कि तीन हमारा क्या है कि नाश्ता नहीं किया है, बड़ी भूख लगी तो फिर आपका जो लंच होता है वो डबल हो जाता है, या लंच नहीं किया तो डिनर डबल हो जाता है। मतलब एक वक्त का खाना स्किप कर दें तो लग रहा है कि खत्म, जो है बेहोश होने वाले, दो वक्त का कर दें जैसा ना फिल्ला होने वाले, रोजा रख लें तो बस सुबह से लेकर शाम तक मूत्र रहेगा, क्यों खरीद पे क्या हमें चोट लगी है, कोई इसमें कुछ कहते नहीं रोजा। तो छोटे छोटे तकलीफ को खुशी खुशी बर्दाश्त करना जो है वो हमको नहीं आता। तो रसूलुल्लाह के तीन दिन कभी ऐसे नहीं गुजरते थे कि वो पेट भर के खाना खाते हो, बल्कि ये भी आया था रिवायतों में कि नाने गंदम खाई हो तीन दिन मुसलसल, पहले मुसलसल आ गए तीन दिन मुसलसल में पराठे खा रहे हो, तीन दिन मुसलसल में नहारी खा रहे हो, तीन दिन मुसलसल में चिकन कढ़ाई मतलब। तो गंदम की रोटी भी तीन दिन मुसलसल कभी नहीं खाई है, नाने जौ यानी जौ की रोटी अक्सर मुझे वो तनावल फरमाया करते थे जंगे खैबर में, जब जनाब सैयदा रोटी लेकर आई रसूलुल्लाह के पास कहा कि आज मैंने हसनैन के लिए रोटी पकाई थी, सोचा आपके लिए भी दिया। इसका मतलब क्या हुआ ना, रोटी वो पकाना इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे हम कहें आज हमने पिज्जा बनाया था आपको भी भेज दें, आज हमने जो है वो चिकन कढ़ाई बनाई थी आपको भी। इसका मतलब रोटी भी कभी कभी पकती होगी, बदूल के घर में कभी कभी रोटी पकती होगी। कैसे काम लगे, आज मैंने हसनैन के लिए रोटियां बनाई थी सोचा आपके लिए, रसूलुल्लाह ने क्या कहा तीन दिन हो गए आज ये पहला खाना है जो मेरे पेट में जाए। तीन दिन जब ये खंदक जहां पे खंदक खोद रहे हैं रसूलुल्लाह आपके साथ, तीन दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उसी जंग में अस्हाब आए थे रसूलुल्लाह के पास कि देखिए हमारे पेट पे पत्थर बंधे हुआ था, एक एक पत्थर बंधा हुआ था कि उसके दबाव से प्रेशर से भूख ना लगे। रसूलुल्लाह ने जब अपनी कमीज हटाई तो दो पत्थर बंधे, तो तीन तीन दिन गुजर जाते थे रसूलुल्लाह पेट भर के खाना नहीं खाते। पेट भर के खाना मतलब वो है कि एक स्क्वायर में जिसे कहते खाना देते गए, पेट भर के तो खाते ही नहीं। जो हदीस में आया है कि हम वो लोग हैं जब भूख लगती है तो खाते हैं और जब भूख रह जाती है तो अपने हाथ को रोक लेते हैं। तो रसूलुल्लाह की खाना, अभी मैंने आपको ये बताया था कि रसूलुल्लाह को जब इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा की तरफ से दुनिया जहां के खजानों की कुंजियां हवाले की तो रसूल ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे एक दिन खाना दे ताकि मैं शुक्र करूं और एक दिन भूखा रखे ताकि मैं सबर करूं। आइए देखते हैं कि रसूलुल्लाह का खाना होता क्या था। ये तो हमने कहा ना कि रसूलुल्लाह जौ की रोटी लगाया करते थे, एक दफा रोजा रखा, इफ्तार में खाने का इंतजाम किया गया तो किसी ने आपको दूध दिया। अच्छा यही खाना होता था, दिस इज अ मील, इट इज अ स्क्वायर मील। हमारे काम क्या समोसे पकौड़े दही बड़े तरबूज आम चाय तमाम चीजें 10-15 चीजें मौजूद होंगी और एक चक्की हम देखते हैं कौन सी चीज टूट कर रही है। तो बाहर हटा पेट भर चुका होता चक्की में, रसगुल्ला को दूध दिया, रसगुल्ला दूध दिया एकदम से हटा लिया कि ये क्या है, उसने कहा दूध है इसमें हम थोड़ा सा शहद मिला दिया। उसने कहा नहीं ये तो दो डिश है, जब एक खाने से काम चल सकता है तो मैं दो खाने क्यों खाऊं, मैं इसको हराम नहीं करता अपनी उम्मत के लिए लेकिन सुनतनी इख्तियार करता हूँ, इनके साथ इख्तियार करता हूँ अल्लाह के साथ, दो खाने इसको दो खाने खाएंगे। हमारे बच्चे चॉकलेट है या वनीला है स्ट्रॉबेरी है, इसके फ्लेवर आगे मकान क्योंकि आप दूध में मिला दें, मिला के उसको टेस्टी बना दें, और वो जो टेस्ट बच्चे को चाहिए होता है, बच्चे का टेस्ट अलग है, कोई वनीला, कोई चॉकलेट, कोई कुछ, फिर कहीं जाके वो दूध पीता है, दूध पीते नहीं जब तक दूध का जायका और उसका रंग गायब ना हो जाए, बच्चा उसको दूध तस्वीर नहीं करता और उसको दूध समझ के पीता भी नहीं है। और उसका शहद मिली हुई गजा को शहद मिला हुआ दूध इनकार कर रहे हैं कि दो डिशें मिली खराब है। बोला नहीं कि आखिरी एग्जाम में जब उनको दूध और शहद दिया गया तो एक चीज हटा दी, बस एक चीज काफी है, वो एक चीज उसको हटा दिया गया, अब्दुल अहमद अब्दुल मजीद उनके आदमी को दी गई। तो हमारे यहाँ आप देख लीजिए दावत दिन तो बहुत दूर की बात है कि हमारी अपने घरों में आम डिश आम खाने में दो दो तीन दिन खाने मौजूद है, अब्बू का खाना अलग है, अम्मी का खाना अलग है, भाजी का खाना अलग है, बच्चे के लिए अलग फ्रेंच फ्राइज, एक अलग हमारे मौसम में ट्रेंड हो गया फ्रेंच फ्राइज का, अब तो बच्चे खुद ही वो जो है वो फ्रेंच आलू काटने वाली मशीन और वो जो है छुरी उसकी जो होती है वो ले आते हैं, खुद ही काट लेते हैं, खुद ही बना के पका के खा लेते हैं, अम्मी की मौसाजी कहते हैं। तो बच्चों के लिए नूडल्स अलग बन रहे हैं, बड़ों के लिए अलग निहारी बन रही है, तो आम खानों में दो दो तीन तीन डिशेज मौजूद हैं। अच्छा पहले हम कहते थे रोटी खाना, तो खाने का मतलब होता था रोटी, दैट्स इट, जो भी रोटी। अच्छा अच्छे दिन आ गए, खुशहाली के दिन आ गए या दावत, तो गंदम की रोटी ज्यादा खाना तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा नमक, नमक के साथ खाना, ये होता था खाना फुल मील, फुल स्क्वायर मील। या ज्यादा अयाशी का चीज़ तो सिरका, सिरके में डुबो के खा ली, ये खाना होता था सालन। जहां जहां आप सुनते हैं ना तारीख में कि रोटी और सालन आया, सालन का मतलब सिरका हुआ करता था, कि ये सालन का मतलब दूध हुआ करता था, बस यही सालन था। हमारे यहाँ तो मतलब विनेगर जो है वो चाइनीज में डलता है, जब जलफ्रेजी या कुछ बनाते हैं चाइनीज राइस उसमें हम डालते हैं बतौर टेस्ट जिसे कहते हैं उसको पैदा करने के लिए। तो रसूलुल्लाह दूध में मिले हुए शहद को कह रहे हैं कि ये दो डिशेज बड़ी डिश काफी। तो मुझे बताइए कि अगर हम इतनी सादगी पर बनाए, ठीक है मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आज आप जाके फल दूध पे या नाने जाओ पे नाने बंदू पे गुजारा करें, लेकिन कम अज कम थोड़ी बहुत कमती या जिसे कहते हैं कि सादगी इख्तियार कर सकते हैं। एक शब्द है ना हमें छठे माम के पास कहने लगा कि हम बहुत अमीर हैं, हमारा पूरा कबीला अमीर है, हम लोग अपना गोश्त मछली खा सकते हैं, हमारी कोई मसला नहीं है, हम खाएं, लेकिन क्या हमारे अंदर तकब्बुर पैदा होता है। तो इमाम ने कहा कि तुम्हारे पास जैतून है, तुम्हारे पास सब्जी है, तुम्हारे पास फल है, बहुत सारी चीज़ों में, इमाम ने कहा कि इन चीज़ों को बदल बदल के खाओ। कश्मीरी साइंस भी यही कहती है कि आपको तमाम चीज़ें खानी चाहिए, आपको जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, आपको जो है वो फिश भी खानी चाहिए, आपको मीट भी, चिकन चिकन तुम्हारे पास भी कहा जा रहा है कि उनको जो चारा दिया जा रहा है वो चाइना से आ रहा है, और वो ऐसा चारा है कि जिसमें आर्सेनिक और लेड मौजूद है जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, और हमारा पूरा कराची पूरा पाकिस्तान जो है वो चिकन पे पकड़ा, चिकन ना होता अपने जो है वो मुँह है वहाँ पर लगा है। हाँ गोश्त खाना हलाल है लेकिन ना खाना हराम नहीं है, हमने वाजिब कर लिया है कि नहीं खाएंगे तो हराम हो जाएगा। तो जब ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद है, जब ऐसे खाने ऐसे गोश्त मौजूद है, तो क्यों ना हम उसको बदल। फिर बात आ जाती है फिर सब्जी, दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई फिर मलिन या पला जगह से जो सब्जियाँ आ रही हैं उसमें जो केमिकल के अलावा पानी मिलाया जा रहा है सब्जियों में, ये मौजूद है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप खाने बदल बदल के, और खानों को बहुत ज़्यादा कुक ना करें, जितना आप कुक करेंगे उतना उसको नेचुरल फॉर्मेट से दूर रखेंगे उतना उसकी बीमारियाँ पैदा होंगी। इंडियन डॉक्टर ने जब लोगों को कहा कि आप फैट ना खाएं, उन्होंने कहा कि भाई ये पहला डॉक्टर है जो कह रहा है कि फैट ना खाएं, हमने तो कहा फैट कम कर दें, फैट के बगैर कैसे गुजारा होगा, कहेंगे नहीं गुजारा हो सकता। लोगों ने कहा कि भाई फैट नहीं डालेंगे तो उसमें मजा कैसे आएगा, तो उसने कहा कि ठीक है आप फैट डाल दें और सारे मसाले निकाल दें मजा आएगा, कहेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि मजा मसालों से आता है फैट से नहीं आता। तो उसने बकायदा 150 डिशेज पर मबनी किताब लिखी है जिसमें उसने साबित किया है कि बगैर फैट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ फैट के बगैर आप खाने कैसे पका सकते हैं, बगैर तेल यानी कि थोड़ा तेल एक चम्मच तेल आधा नहीं, उसने कहा बगैर तेल के खाने पकाए, और बगैर तेल के खाने कह रहा है कि दाल में 5% तेल मौजूद है, रोटी और चावल में 1% तेल मौजूद है, ऑयल जिसको आप कह रहे हैं, जिसको फैट आप कह रहे हैं, जिसकी आप कह रहे हैं कि हमें जरूरत है वो ऑलरेडी मौजूद है, दालों में 5% ऑयल मौजूद है। जितना आप अपने खानों को तसन्नो केमिकल मसाला जात से दूर रखेंगे उतना ही गजा आपके लिए मुफीद होगी, उसके विटामिन नहीं बर्न होंगे नहीं जलेंगे, جتنا آپ دودھ اور اس جیسی ادھر غذاؤں کو اپنے غذا میں شامل رکھیں گے آپ سے یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا ساتھی کے حوالے سے، یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا ان کے کھانے کے حوالے سے. آخری بات وہ یہ کہ رسول اللہ سیلف میڈ رسد کے آدمی تھے. وہی سیلف میڈ لیسن جو اس وقت مغرب میں دیا جائے، اپنا کام خود کرو، اپنا ہوم ورک خود کرو، اپنی جو ہے کپڑوں کے استرے خود کرو، اپنے کپڑوں کو خود دھو. ہمارے یہاں تو مڈل کلاس بڑے آرام سے مارکیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں 2-3 ہزار روپے کی، بڑے آرام سے 10 ہزار روپے دیں گے، اس کی ماسی سے کھانا بھی پکوا لیتے ہیں. بہو کے احسان تو نہیں، ماسی کر دے گی، یہ سارے کام بھی کرے گی اور کھانا بھی پکا دے گی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر شخص آئسولیٹ ہو چکا ہے، بہن بھائی شوہر بیوی بہو سال سسر ہر شخص ماسی آگے پوچھ لیتی آپ کو کون سا کھانا کھانا ہے، کیا کھانا کھانا بھائی، یہ کرو. یہ ختم کہہ رہی ہے تو آنکھوں سے کھلتی ہے جب ماسی میرے بیٹ پر بیٹری لگ رہی ہے. 10 ہزار کی ماسی جو مطلب اچھا کما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افورڈ کر لیں گے، ضرورت کیا ہے بیوی کو ڈسٹرب کرنے کی، وہ بھی کما رہی ہے، وہ بھی جاب کر رہی ہے، وہ بھی مصروف ہے. تو ایک نیا اسٹائل جو ہے لوگوں میں شروع ہو گیا، اب لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو گئے اور اس سے محبتیں بھی کم ہو گئی. جب ماسی کے ہاتھ کے کعبہ جو ہے وہ کھانا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اب جو بھی تعریف کریں گے وہ ماسی کی طرف جائیں گی. وہ ایک شخص ہے وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہیں دس سن لیا کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ بیوی کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے، جہاں پر محبت بڑھتی ہے. اس نے کہا بھائی چلو کم از کم یہ ایسی چیز اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، آج میں تعریف کروں گی. تو پتہ چلا کہ دال پکی تھی، انہوں نے کہا کہ ارے دال پکی ہے نا، کوئی بات نہیں، آج میں نے ایس کیا ہے، آج سے میں بیوی گھر کھانے کی تعریف کروں گا. دال کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کے بعد کہیں گے ماشاء اللہ میرے چچاروں نے ہاتھوں کو چوموں چکی ہے، دال پکائی ہے. کہنے کہ میں اتنے ہفتے سے گوشت مچھلی پکا رہی ہوں، تم نے تعریف نہیں کی، پڑوسن نے آج دال بنا کے بھیج دی. تو یہ بھی بات ہے، تو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بے نیاز ہو گئے، کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی. پہلے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ پیر دبا دیا کرتے تھے ماں باپ کی اور دعائیں لیتے تھے، بیوی جو ہے شوہر پہ سر دبا دیا کرتی تھی اور دعائیں لیتی تھی. اب جو ہے دو پہنا ڈال استعمال آپ کے ہاتھ میں رکھتے تھے، یہ کھا لو، اب مجھے بتایا کمپنی کو دعائیں دے گا یا بیوی کو دعائیں دے گا یا بچوں کو دعائیں دے گا. تو ہر چیز مٹرسٹک ہو گئی ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ نفع نقصان آ گیا، ہر چیز میں کیلکولیشن اور ایک مفاد پرستی ایمان کی ترقی آ گئی. تو یہ رسول اللہ کی باتیں آپ نے دیکھی، رسول اللہ کی کامیابی آپ نے دیکھی، کس طرح عام طریقوں سے. مجھے بتائیے اس میں کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی حکومت چاہیے آپ کو، کوئی جسے کہتے ہیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کوئی تنظیم یا کوئی قبیلے کا یا خاندان کا بیک گراؤنڈ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک سمپل سی لائف ہے جو 0 سے شروع ہو سکتی ہے اور 100% تک جا سکتی ہے. اور یاد رکھ لیجیے ایک مفکر نے بڑی اچھی بات کی کہ جب میں دین کی طرف آیا اور میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو بدل دوں، تو میں نے کہا کہ میں پوری دنیا میں انقلاب لاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، میں اتنا طاقت نہیں کہ پوری دنیا میں انقلاب لا سکوں. چلو ٹھیک ہے، میں اپنے ملک میں انقلاب لے آؤں گا. پھر میں کچھ بڑا ہوا، کچھ اور دن گزرے، تو میں نے کہا نہیں، میں اتنا طاقت نہیں کہ ملک کو بدل سکوں، میں اپنے شہر کو کم از کم بدل سکوں. پھر کچھ اور پڑا ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے شہر کو بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتا، چلو میں اپنے رشتہ داروں خاندان والوں کو بدل دوں گا. تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے رشتہ داروں خاندان والوں کو میں نہیں بدل سکتا. آخری عمر میں مجھے خیال آیا کہ کم از کم میں اپنے آپ کو تو بدل لوں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ خیال مجھے پہلے آ جاتا کہ میں پہلے اپنے آپ کو بدلتا، تو اس کے بعد رشتہ میرا ٹارگیٹ ہوتے، پھر محلہ، پھر شہر، پھر ملک، پھر دنیا، تو بہتر ہوتا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بدل دیں. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. پیمانہ اسی وقت چھلکتا ہے جب بھرتا ہے، جب تو بھر جائے گا تو خود بخود چھلک جائے گا. اور اس کے لیے بہترین راستہ سیرت نبوی کا راستہ ہے، بہترین راستہ اہل بیت کا راستہ ہے. اگر آپ نے رسول اللہ کے راستے کو اپنا لیا تو دنیا جہاں تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنی تقدیر لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے جہاں لہو قلم دے رہی ہے، یعنی آپ لہو قلم سے اپنی تقدیر لکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے، اس مقام، اس مرتبے پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما کہ جس میں ہم اپنی تقدیر خود لکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے رہنما فرما، امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے اندر آوان میں شامل پہنچا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
Thank you.